أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله آل الله واللعنة الدائمة على أعدائهم وأعداء الله من يوم عداوتهم إلى يوم لقاء الله أما بعد فقال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين صدق الله العلي العظيم درود پڑھیے محمد وعلى آله خداوند تبارک و تعالی تمام مومنین کو اپنے حفظ و امان میں محفوظ فرمائے تمام مومنین کی حفظ و سلامتی کے لیے صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. محفل نورانی و پربرکت میلاد با سعادت حضرت امام زین العابدین سید ساجدین علیہ السلام برپائے و ایام ولادت با سعادت سید ساجدین علیہ السلام ہیں, اور یہ ایام و یہ میلاد با سعادت تمام راہ روان راہ ولایت و امامت کو مبارکباد عرض ہے. تاریخی لحاظ سے آج کا دن ایک اور مناسبت بھی رکھتا ہے, اگرچہ پاکستان میں یہ مناسبت نہیں برپا کی جاتی لیکن تاریخ میں ہے. جناب سیدہ زہرا سلام اللہ تعالیٰ علیہ کی شہادت کے بارے میں دو قول تاریخ کے اندر موجود ہیں, ایک تین جمادی الثانی اور ایک 13 جمادی الاول, اور آج 13 جمادی الاول بھی ہے. ایک تاریخی قول کے مطابق یہ بھی مناسبت ہے. باہر کیف چونکہ یہ ایام منسوب ہیں حضرت سید ساجدین علیہ الصلوۃ والسلام سے, اور مادر ارجمند جناب سید ساجدین سے بعض مقامات پر یہ ایام فاطمیہ سے منسوب ہیں, جیسے ایران کے اندر یا دیگر مقامات پر. بہر کیف اہل بیت علیہ السلام کے جس نورانی ہستی کی مناسبت سے کوئی بھی یوم برپا ہو, در حقیقت ذکر اہل بیت و ذکر امامت و ذکر ولایت جس کی حکمت و فلسفہ دین نے ذکر کیا ہے کہ ضروری ہے احیاء امر امامت و ولایت, ائمہ اطہار کا فرمانا ہے خدا رحمت کرے ان مومنین کو اور انسانوں کو جو ہمارے امر کو احیاء کرتے ہیں, زندہ کرتے ہیں. ہمارے امر کے احیاء سے مراد اس کو زندہ کرنے سے مراد یعنی ہماری ولایت اور ہماری امامت کا تذکرہ کرتے ہیں اور اس کو زندہ رکھتے ہیں. یہ محافل و یہ مجالس خاص سوگ کے عنوان سے ہوں یا جشن کے عنوان سے ہوں, اہل بیت علیہم السلام و ائمہ اطہار علیہم السلام کے ایام کی مناسبت سے مصداق ہیں احیاء امر امامت و احیاء امر ولایت کا. احیاء ولایت و امامت ہر زمانے کا فریضہ ہے جو بالعموم مومنین کے اوپر واجب قرار دیا گیا ہے, لازمی قرار دیا گیا ہے کہ ہر طرح کا اہتمام کریں, انتظام کریں کہ امر امامت و امر ولایت زندہ رہے. اس لیے کہ دشمنان دین و دشمنان امامت و دشمنان ولایت ان کی پوری کوشش ہے کہ سلسلہ امامت و امر ولایت فراموش ہو جائے، لوگ بھول جائیں، ترک کر دیں، محجور ہو جائے ولایت و امامت. اور آج جس ہستی کی میلاد کی مناسبت سے یہ محفل برپا ہے، یا تاریخی قول کے مطابق جس ہستی کی شہادت بھی 13 کو نقل کی گئی ہے، اگرچہ 3 جمادی الثانی مشہور بھی ہے، در حقیقت وہ ہستی جن کی ساری عمر احیاء امر امامت و امر ولایت میں بسر ہوئی ہے، اور خصوصاً آج کے زمانے میں ہر مومن کا سب سے پہلا فریضہ احیاء امامت و احیاء ولایت ہے. تاریخ میں امامت کا دور و غیبت کا دور و انتظار کا زمانہ، یہ سب اسی امامت کے لحاظ سے تقسیم ہوتے ہیں. عصر ظہور امامت، عصر غیبت امامت، عصر انتظار برائے امامت، عصر فرج امامت. خداوند تبارک و تعالی نے امامت کو ہدایت بشر کے لیے مقرر کیا ہے. آغوش ہدایت بشر کا نام امامت و ولایت ہے. بغیر امامت کے انسانیت تباہی کی راہوں پر چل پڑتی ہے، ہلاکت کی راہوں پر چل پڑتی ہے. اور آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ امامت کے بغیر دنیا کہاں جا پہنچی ہے، زمانہ کہاں جا پہنچا ہے. جو کچھ ہو رہا ہے، خواہ اسلامی دنیا میں یا غیر اسلامی دنیا میں، امامت سے دوری کا نتیجہ ہے اور ولایت سے دوری کا نتیجہ ہے. سب سے بڑے ظالم وہ لوگ ہیں جنہوں نے مسلمانوں کو و مومنین کو بالخصوص امامت و ولایت سے دور کیا ہے اور دور رکھا ہے. اہل سنت کے جید عالم دین امام رازی، فخر رازی، فخر الدین رازی، انہوں نے اپنی کتاب میں صراحت کے ساتھ یہ بات لکھی ہے کہ خدا بنو امیہ کو لعنت کرے جس سلسلہ خبیثہ نے و شجرہ خبیثہ نے مسلمانوں کو و اہل اسلام کو ولایت اہل بیت سے دور کیا ہے. یہ اہل سنت کی جید شخصیت کا فرمانا ہے کہ بنو امیہ نے سب سے بڑا ظلم یہ کیا کہ در ولایت سے لوگوں کو دور کر دیا، اور آمریت کی طرف، ملوکیت کی طرف و بادشاہت کی طرف لے کر چلے گئے، امامت سے محروم کر دیا بشریت کو و انسانیت کو. اور آج تک انسان محروم ہے امامت کے سائے سے و ولایت کے سائے سے محروم ہے. عزیزان، ہماری جو ماموریت ہے، فریضہ ہے، وہ احیاء امامت و احیاء ولایت ہے. ولایت کو زندہ کرنا، امامت کو زندہ رکھنا. ائمہ اطہار کی زندگیاں مختلف صورتوں میں بسر ہوئی ہیں. امام اول رسول اللہ کے بعد امامت خاصہ کی بات ہو رہی ہے. امامت کے دو حصے ہیں، امامت عامہ اور امامت خاصہ. جس طرح نبوت، اگر آپ نے پڑھی ہو کوئی کتاب، عقائد کی کتاب، چونکہ ہم نے ایک عہد و نذر کی ہو، یہ مومنین سختی سے پابند ہیں اپنے عہد کے کہ ہم نے دین صرف سننا ہے، پڑھنا نہیں ہے، مطالعہ نہیں کرنا، اور بڑے پکے نکلے ہیں مومن اس سلسلے میں. اپنا عہد ہرگز توڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، سننے کے علاوہ کوئی اور ذریعہ استعمال نہیں کرتے. ایک طرف سے مومنوں نے یہ عہد کیا ہوا ہے کہ ہم نے سننے کے علاوہ کہیں اور سے دین نہیں سیکھنا، اور سنانے والوں نے بھی عہد کیا ہوا ہے کہ ہم نے بھی دین کے علاوہ سب کچھ ان کو سنانا ہے. تنہا چیز جو نہیں سنانی ان کو وہ دین نہیں سنانا، باقی جو سننا چاہتے ہیں وہ سنائیں گے. آپ کو لطیفے سنائیں گے، چٹکلے سنائیں گے، کہاوتیں سنائیں گے، سریں سنائیں گے، ہر چیز سنائیں گے. وہ اپنے عہد کے پکے ہیں، ہم اپنے عہد کے پکے ہیں، لہذا بیچ میں دین کی باری ہی نہیں آتی، چونکہ دونوں عہد کے اپنے پکے ہیں. کسی ایک کو عہد توڑنا پڑے گا اپنا، کہ یا سننے والے عہد توڑ دیں کہ ہم سننے کے علاوہ بھی دین کو کسی منبع سے پڑھیں گے، یا سنانے والے اپنا عہد توڑ دیں کہ ہم دین بھی تھوڑا تھوڑا لوگوں کو سنائیں گے. باہر کے جب تک یہ عہد ٹوٹتا نہیں ہے، اس وقت تک بات بنتی نہیں ہے. جو مطالعہ رکھتے ہیں کتاب کا اور سروکار رکھتے ہیں عزیزان اس چیز سے آشنا ہیں اہل مطالعہ، البتہ چونکہ اہل سماعت کم تر ان کو یہ نکتے سنائے جاتے ہیں کہ امامت و ولایت عہد خدا ہے، خداوند تبارک و تعالیٰ نے اہتمام کیا بشر کی ہدایت کے لیے۔ عقائد کی کتابوں میں اگر پڑھتے ہیں آپ، اور مطالعہ ہے عقائد کی، کوئی ایک چھوٹی سی کتاب بھی اگر مطالعہ ہے، بس اوقات مومنین سے پوچھیں، بزرگ مومنین 60 سال کے ہو گئے، انہیں پوچھتے ہیں کربلا کے بارے میں کوئی کتاب پڑھی ہے، 2 صفحے پڑھے ہیں، کہتے ہیں نہیں صرف سنا ہے، میں نے پڑھا نہیں ہے، جنگ خیبر کہیں پڑھی ہے، تاریخ مستند کہیں، جنگ بدر، جنگ احد، جنگ خندق، جنگ کربلا، سیرت معصومین، حالات معصومین، سیرت زین العابدین، سیرت امیر المومنین، سیرت سید الشہداء، سیرت فاطمہ زہرا، سیرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خوب نہیں۔ ایک میں پہلے بھی نقل کیا، ایک جوان سے پوچھا کہ کتاب پڑھی ہے، تو اس نے بڑے پرعزم طریقے سے کہا کہ نہ پڑھی ہے اور نہ پڑھوں گا، عہد اپنا، یہ جو میں نے کہا عہد کیا ہوا ہے، یہ اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ یہ عہد اظہار کر دیں۔ اس نے کہا نہ آج تک میں نے کتاب پڑھی ہے اور نہ آئندہ پڑھوں گا۔ تو میں نے اسے پوچھا اتنے پرعزم کیوں لگتے ہو کتاب کے متعلق کہ نہ پڑھی ہے اور نہ پڑھوں گا، تو کہنے لگا کتاب پڑھنے سے 2 نقصان ہوتے ہیں، ایک پیسہ ضائع ہوتا ہے، ایک عمر ضائع ہوتی ہے، اور میں دونوں ضائع کرنا نہیں چاہتا، دونوں محفوظ رکھنا چاہتا ہوں، پیسہ بھی اور عمر بھی۔ ہم عمر تو بچا لی، پیسہ بھی بچا لیا، لیکن دین حاصل نہیں ہوا۔ اس ذخیرے کو استعمال کریں، ذخیرہ عمر بھی استعمال کریں، اگر آپ نہیں کریں گے خود ہی خرچ ہو جائے گا، اور یہ ذخیرہ مال بھی، بہترین مال وہ ہے جس سے انسان اپنا دین بچا سکے، اور بدترین مال وہ ہے جس کی خاطر انسان اپنا دین ہاتھ سے دے بیٹھے۔ بہترین مال وہ ہے جس کے ذریعے انسان اپنا دین بچا سکے۔ عزیزان، کتابوں کے اندر، عقائد کی کتابوں میں جو باقاعدہ امامیہ عقائد، اسلام کے عقائد، تشیع کے عقائد، کم از کم اگر خود نہیں فرصت ملی، ان بچوں کو، اپنوں کو ضرور پڑھائیے، انتظام کریں، اہتمام کریں، انہیں مستند عقائد پڑھائیں، قرآنی عقائد، ائمہ اطہار کے عقائد اپنی اولاد کو سکھائیں۔ ممبروں پہ چونکہ فرصت نہیں ہوتی، اور بہت کچھ کرنا ہوتا ہے، اس لیے نہیں پیش کیا جاتی ہیں چیزیں۔ عقائد کی کتابوں میں نبوت کو 2 حصوں میں بیان کیا جاتا ہے، نبوت عامہ اور نبوت خاصہ۔ نبوت عامہ، رسول اللہ سے پہلے کے تمام انبیاء کی نبوت پر ایمان رکھنا، اس کو کہتے ہیں نبوت عامہ، تمام انبیاء کی نبوت کو ماننا اسلام کا حصہ ہے۔ اگر انسان تمام انبیاء کی نبوت پر ایمان نہ لائے، مسلمان نہیں ہو سکتا۔ مسلمان کے لیے ضروری ہے تمام انبیاء کی نبوت کو مانتا ہو۔ نبوت خاصہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول اللہ کی نبوت پر ایمان رکھنا، اور رسول اللہ کی نبوت کی خاتمیت پر ایمان رکھنا کہ خاتم الرسل و خاتم الانبیاء ہیں، اور حضرت کے بعد کسی اور نبی نے نہیں آنا، جو آئے گا وہ جھوٹا ہوگا، کذاب ہوگا۔ اسی طرح امامت کی بھی 2 صورتیں ہیں، 2 قسمیں ہیں، امامت عامہ اور امامت خاصہ۔ امامت عامہ، رسول اللہ کے اوصیاء، امیر المومنین و اولاد امیر المومنین سے پہلے کے ائمہ، ان سب کی امامت کو ماننا امامت عامہ ہے، جس طرح حضرت ابراہیم کی امامت کو ماننا، حضرت موسیٰ کی امامت کو ماننا، حضرت عیسیٰ کی امامت کو ماننا، چونکہ یہ انبیاء، قرآن گواہی دیتا ہے کہ یہ انبیاء بھی تھے، رسول بھی تھے، اور ائمہ بھی تھے، یہ امام بھی تھے۔ ان کی رسالت پر بھی ایمان رکھنا ضروری ہے، ان کی نبوت پر بھی ایمان رکھنا ضروری ہے، اور ان کی امامت پر بھی ایمان رکھنا ضروری ہے، اسے امامت عامہ کہتے ہیں۔ اور امامت خاصہ، اوصیاء رسول، علی علیہ السلام اور اولاد امیر المومنین کی امامت پر ایمان رکھنا، آئمہ اثنا عشر 12 ہستیوں کی امامت پر ایمان رکھنا یہ امامت خاصہ کہلاتا ہے۔ امامت بھی نبوت کی طرح دو قسمیں ہیں، عامہ اور خاصہ ہے۔ چونکہ امامت و نبوت ایک ساتھ شروع ہوتے ہیں، قرآن مجید ایک ساتھ تذکرہ کرتا ہے، لیکن نبوت چونکہ حکمت الہی کے تحت ختم نبوت کا اعلان ہو گیا لیکن ختم امامت کا اعلان نہیں ہوا۔ امامت محجور رہی ہے، ائمہ اطہار کی زندگیاں مختلف حالات کے تحت گزری ہیں۔ ایک ایک کر کے اگر ائمہ اطہار کے حالات زندگی کو دیکھیں تو بہت عجیب و غریب صورتحال ہے۔ امیر المومنین کی زندگی، ایک زندگی جو رسول اللہ کے ساتھ بسر ہوئی، پھر رسول اللہ کی رحلت کے بعد 25 سال خلافت خلفائے ثلاثہ کا زمانہ گزرا، اور پھر ان کے بعد امیر المومنین کا اپنا حکومت کا زمانہ گزرا، اور پھر اس کے بعد امام مجتبیٰ علیہ السلام کا زمانہ، اور وہ بھی کئی ادوار میں تقسیم ہوتا ہے۔ امام مجتبیٰ کا زمانہ امیر المومنین کے ہمراہ، امام مجتبیٰ کا زمانہ امیر المومنین کی شہادت کے بعد، اور امام مجتبیٰ کا زمانہ صلح کے بعد، اور پھر آخر شہادت کے بعد امام سید الشہداء علیہ السلام کی امامت کا زمانہ، وہ بھی اسی طرح چند دور میں تقسیم ہوتا ہے۔ ایک زمانہ جو آپ نے امام مجتبیٰ علیہ السلام کے ساتھ بسر کیا، امام مجتبیٰ کی شہادت کے بعد امام حسین علیہ السلام کا عصر امامت، اور کربلا و کربلا کے بعد امام سید ساجدین علیہ السلام کے امامت کا زمانہ۔ سید الشہداء علیہ السلام کی شہادت کے بعد امام چہارم، امام چہارم کی زندگی ایک وہ حصہ ہے جو امام حسین علیہ السلام کے ہمراہ بسر ہوا، اور ایک امامت امام سید سجاد کا زمانہ، یعنی کربلا کے بعد شہادت امام سید ساجدین تک، اور پھر اس کے بعد امامت امام پنجم اور آخر تک کے زمانہ غیبت و زمانہ حاضر آ جاتا ہے۔ اس میں ان تمام ادوار میں، تمام زمانوں میں اگر ہم غور کریں تو ہمیں نظر آئے گا کہ امامت آئمہ کے حالات مختلف رہے ہیں۔ کیوں آئمہ ان حالات سے دوچار رہے؟ اس کی ایک بڑی وجہ یہ تھی کہ امامت در حقیقت محجور تھی، آئمہ خانہ نشین رہے، آئمہ زندانوں میں رہے، آئمہ کو ہجرت پہ مجبور کیا گیا، آئمہ کو شہید کیا گیا، مختلف نظر بندیوں میں رکھا گیا۔ ان سب کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ ولایت و امامت محجور تھی۔ محجور یہ لفظ قرآنی لفظ ہے، اس سے آشنا رہیں آپ، قرآنی الفاظ، قرآنی ٹرمینالوجی معلوم ہونی چاہیے ہمیں، باقی تو ہر ایک کی زبان آتی ہے، زبان یار نہیں آتی۔ یہ اصطلاحات زبان پہ چڑھ جانی چاہیے ہمارے جوانوں کی، انہی اصطلاحات کے ساتھ گفتگو کیا کریں روزمرہ کی، قرآنی الفاظ کے ساتھ تبادلہ خیال کیا کریں۔ ہم ہندی الفاظ کے ساتھ تبادلہ خیال کرتے ہیں، انگریزی الفاظ کے ساتھ تبادلہ خیال کرتے ہیں، ہم غربی الفاظ کے ساتھ تبادلہ خیال کرتے ہیں، لیکن قرآنی اصطلاحات و قرآنی زبان میں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ تبادلہ خیال نہیں کرتے، تبادلہ گفتگو نہیں کرتے، ہماری زبانوں پہ چڑھا ہوا نہیں ہے آئمہ کی زبان و قرآن کی زبان۔ اس لیے ان الفاظ پہ غور کیا کریں، ان کو مشکل نہ سمجھیں کہ یہ مشکل الفاظ ہیں۔ عموماً اس ذہنیت سے سنتے ہیں یہ باتیں آپ یا بعض عزیزان کے، یہ مشکل الفاظ استعمال کر رہے ہیں، نہ عزیز من، یہ قرآنی زبان ہے، قرآنی زبان ہمیں مشکل محسوس نہیں ہونی چاہیے۔ مہجور، میم ہے دو آنکھوں والی، اور جیم واو رے ہجرت سے ہے، ہجرت، ہجرت، ہجری، مہاجر، یہ سب ایک ہی خاندان کے الفاظ ہیں۔ ترک کرنے کو ہجرت کہتے ہیں، ترک کرنے والا مہاجر کہلاتا ہے، اور جس کو ترک کر دیا جائے اسے مہجور کہتے ہیں۔ ہجرت ترک کرنا، مہاجر ترک کرنے والا، اور مہجور جس کو ترک کر دیا جائے۔ قرآن مجید خود فرما رہا ہے، اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، کہ رسول اللہ، رسول شافع، رسول شفیع، یہ قیامت میں شکوہ بھی کریں گے، شافع شاکی بھی بن جائیں گے. شکوہ کیا کریں گے؟ کس کا کریں گے؟ شکوہ کریں گے اپنی امت کا، شکوہ کریں گے اپنی ہی امت کا، نام لے کے شکوہ کریں گے. رب ان قومی اتخذوا ھذا القرآن مہجورا. اے پروردگار، آسان سے الفاظ ہیں، اے میرے پالنے والے، میری قوم نے، میری امت نے اس قرآن کو مہجور رکھا ہے. انہوں نے ہجرت کی ہے، قرآن کو چھوڑ گئے ہیں، مہاجر بن گئے ہیں، قرآن سے ہجرت کر کے چلے گئے ہیں استکباری زندام کی طرف، قرآن سے ہجرت کر کے چلے گئے ہیں ہندی تہذیب کی طرف، قرآن کو چھوڑ کر چلے گئے ہیں دوسرے تمدن کی طرف، دوسرے نظام کی طرف. انہوں نے قرآن کو مہجور رکھا ہے، متروک رکھا ہے. قرآن، قرآن متروک جب ہوتا ہے، مہجور ہوتا ہے، قرآن کے ساری چیزیں مہجور ہو جاتی ہیں. احکام قرآن مہجور ہو جاتے ہیں، نظام قرآن مہجور ہو جاتا ہے، فرامین خدا مہجور ہو جاتے ہیں، متروک ہو جاتے ہیں. اسی طرح ائمہ اطہار کے ساتھ یہ حالات کیوں پیش آئے؟ ہم جتنا غم ہے مومنین کے دلوں میں، وہ سب ائمہ کے شہادتوں کا غم ہے، ائمہ کے قید و بند کا غم ہے، ائمہ کی اسارتوں کا غم ہے. ہمیں یہی مصائب پڑے جاتے ہیں ہم، اور ایک غم ائمہ کا ہے، مومنین کے دلوں میں غم ائمہ کے اوپر ڈھائے جانے والے مصائب کا ہے، اور ایک غم ائمہ کے دل میں ہے. میں اشارہ کر رہا ہوں، اس عنوان کی تفصیل موجود ہے، ایک گفتگو پہلے ہو چکی ہے غم حسین کے نام سے، چند روزہ گفتگو ہے، اس کا عنوان ہے غم حسین. عام سی بات ہے، غم حسین جو ہر مومن کی زبان پر ہے، یہ لفظ جاری ہے، سمجھتے ہیں معنی اس کا. غم حسین ہم کہتے بھی ہیں کہ اللہ غم حسین کے علاوہ کوئی غم نہ دے. اور اتفاقاً سب سے بہترین نعمت جو خدا اگر کسی کو دے دے، وہ غم حسین ہے. سب سے اعلیٰ نعمت یہی ہے، غم حسین. اور سب سے نایاب چیز جو ہمیں نظر آتی ہے دنیا میں، وہ غم حسین ہے. ہر غم نظر آتا ہے سوائے غم حسین کے. اب آپ یہ کہیں گے، یہ جو ہم مجالس کرتے ہیں، ہم ماتم و عزاداری کرتے ہیں، ہم غم مناتے ہیں، ہم سوگ مناتے ہیں، یہ غم حسین ہی تو ہے. آپ کہہ رہے ہیں غم حسین نادر چیز ہے، غم حسین نایاب چیز ہے، غم حسین کمیاب چیز ہے. خال خال، اکا دکا، صدیوں بعد ایک انسان پیدا ہوتا ہے جس کے دل میں غم حسین ہوتا ہے. کس کو کہتے ہیں غم حسین؟ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ غم حسین یہی ہے، یہ جو ہمارے دلوں میں ہے، امام علیہ السلام کی شہادت کا غم، آپ کی اولاد کی شہادت کا غم، آپ کے بیٹوں کی شہادت کا غم، آپ کے اہل بیت کی اسارت کا غم، ان کا بازاروں میں جانے کا غم، ان کا درباروں میں جانے کا غم، لاشوں کی پائمالی کا غم، بے حرمتی کا غم، شام غریباں کا غم، اس سارے بھوک پیاس کا غم، یہ تذکرے جو ہم مصائب میں سنتے ہیں، یہ غم حسین ہے. ٹھیک ہے، کہہ سکتے ہیں آپ اس کے یہ غم حسین ہے، لیکن اس لحاظ سے غم حسین ہے کہ اس غم کا موضوع حسین ہے، لیکن جس کا غم ہے وہ حسین نہیں ہے. یہ مومنین کا غم ہے، مومنین کا غم ہے امام حسین کے بارے میں. سادہ سی بات ہے نا، مشکل تو نہیں ہے، یا اور آسان کروں؟ آسان ہے بات. یہ ہمارا غم ہے، چونکہ غم کسی چیز کے بارے میں ہوتا ہے. جیسے آپ کو کہ کوئی خوشی ہے، مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے، تو آپ پوچھتے ہیں کہ کس کے متعلق آپ کو خوشی ہو رہی ہے، کس چیز کی خوشی ہو رہی ہے تمہیں؟ خوشی جس چیز کی ہوتی ہے اس سے منسوب نہیں ہوتی، خوشی جس کے اندر ہوتی ہے اس سے منسوب ہوتی ہے. آپ کہتے ہیں میں خوش ہوں، وہ کیوں خوش ہو؟ اللہ نے بیٹا دیا ہے، بیٹے کی خوشی مجھے ہو رہی ہے، اولاد کی خوشی مجھے ہو رہی ہے. خوش وہ نہیں ہوتا جس کی خوشی ہو، خوش وہ ہوتا ہے جس کو خوش. جب بیٹا پیدا ہوتا ہے وہ رو رہا ہوتا ہے, آپ ہنس رہے ہوتے ہیں, ہوتا ہے نا, بچہ پیدا ہوتا ہے, پیدا ہوتے ہی رونا شروع کر دیتا ہے, اور جوں جوں وہ روتا جاتا ہے ماں باپ خوش ہوتے جاتے ہیں, ماں باپ ہنستے جاتے ہیں. اب یہ عجیب بات ہے, یہ کیوں ہنس رہے ہیں؟ اس کی وجہ سے ہنس رہے ہیں, یہ بے پیدا ہوا ہے, وہ خود تو رو رہا ہے. آپ کہتے ہیں اس کے رونے کی بھی خوشی ہے مجھے, چونکہ اس کے رونے کا مطلب یہ ہے یہ زندہ رہے گا, یہ بچ جائے گا, یہ مرے گا نہیں. اس کی خوشی آپ کو ہو رہی ہے, یہ آپ کی خوشی ہے بیٹے کے بارے میں, اولاد کے بارے میں. آپ کو خدا نے گھر دیا, آپ کو خوشی ہو رہی ہے, گھر کی خوشی آپ کو ہو رہی ہے, مکان کی خوشی آپ کو ہو رہی ہے, پیسے کی خوشی آپ کو ہو رہی ہے, یہ آپ کی خوشیاں ہیں مختلف امور کے بارے میں. اسی طرح آپ کی غمیاں ہیں. آپ کہتے ہیں میرے دل میں غم ہے. کس چیز کا غم ہے؟ مالی نقصان ہو گیا, کوئی فوت ہو گیا, اس فوت ہونے والے کا غم میرے دل میں ہے. خود فوت ہونے والے کے دل میں کسی کا غم ختم ہو گیا, اس کے سارے غم, وہ غموں سے نجات پا گیا, وہ غموں سے آزاد ہو گیا. اس کے جانے کا مجھے غم ہے, یہ اس کا غم نہیں بلکہ میرا غم ہے. سید الشہداء علیہ السلام کے بارے میں, آپ کی اولاد کے متعلق اور واقعات کربلا کے متعلق جو غم ہمارے دلوں میں ہے, یہ حسین کے بارے میں غم ہمارا غم ہے, ہمارے دل کا غم ہے. اس غم کا موضوع حسین علیہ السلام ہے, اور ایک غم وہ ہے جو حسین کے بارے میں نہیں ہے, جو خود حسین علیہ السلام کے دل مبارک میں ہے. وہ غم حسین کا ہے جو حسین کے اندر موجود ہے, وہ غم حسین ہے. اس کو کہتے ہیں غم حسین. وہ کون سا غم تھا؟ کس چیز کا غم تھا؟ وہ غم یہ نہیں تھا کہ میں مارا گیا ہوں, اپنے مرنے کا غم نہیں تھا, اپنی اولاد کے مرنے کا غم نہیں تھا. کس چیز کا غم تھا؟ یہ وہ غم تھا جس نے حسین سے گھر چھوڑا دیا, جس نے حسین سے وطن چھڑا دیا. غم ہوتا ہی وہی ہے. غم وہ ہوتا ہے جو انسان کے دل پہ چھا جاتا ہے, وجود پہ چھا جاتا ہے, دل و دماغ پہ چھا جاتا ہے, اور انسان سے کچھ نہ کچھ چھڑا دیتا ہے. وہی آپ کا غم ہے. غم حسین وہ ہے جس نے حسین سے مدینہ چھڑا دیا, غم حسین وہ ہے جس نے حسین سے مکہ چھڑا دیا, جس نے نانا کا روزہ چھڑا دیا, جس نے ماں کی قبر چھڑا دی, جس نے بھیا کا مزار چھڑا دیا, جس نے اپنی ولادت گاہ چھڑا دی, مدینہ چھڑا دیا. وہ غم غم حسین تھا. وہ غم کون سا تھا؟ وہ غم یہ تھا, خود سید الشہداء نے فرمایا کہ میرے دل میں کس چیز کا غم ہے؟ غم دین, غم امت. اور یہ مصیبت عظمیٰ جو امت کے اوپر نازل ہوئی ہے, کیا؟ اِذْ قَدْ بُلِيَتِ الْأُمَّتُ بِرَاءٍ مِثْلِ يَزِيدْ فَعَلَى الْإِسْلَامِ السَّلَامِ. اسلام کا غم, دین کا غم, قرآن کا غم, نظام الہی کا غم, راہ خدا کا غم, اس امت کا غم, کہ یہ امت کو کیا ہوا کہ آپ اتنے غمدیدہ ہو گئے یار حسین؟ اس لیے غمناک و غمدیدہ ہو گیا ہوں چونکہ امت پر یزیدیت مسلط ہو گئی ہے, امت یزیدیت میں مبتلا ہو گئی ہے. یہ غم تھا حسین علیہ السلام کا. امام پنجم حضرت امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام, امام فرماتے ہیں کہ جب عید کا دن آتا ہے, عید فطر, عید قربان کا دن آتا ہے, میرا غم تازہ ہو جاتا ہے. راوی نے پوچھا مولا کون سا غم تازہ ہو جاتا ہے؟ آیا شہداء کربلا یاد آ جاتے ہیں. جس طرح ہمارے یہاں رائج ہے کہ کچھ لوگ عید کے دن غم کربلا منانا شروع کر دیتے ہیں. اس راوی نے بھی پوچھا کہ کیا آپ کو عید کے دن شہداء کی کمی محسوس ہوتی ہے, کربلا یاد آ جاتی ہے؟ چونکہ امام پنجم بھی کربلا کے اندر موجود تھے. کیا کربلا یاد آ جاتی ہے؟ امام نے فرمایا نہیں, میرا غم امامت کا غم ہے. امامت کا غم کیا ہے؟ فرمایا کہ جب عید کا دن آتا ہے, عید کا دن خدا نے امام کے لیے مقرر کیا ہے تاکہ امام امت کو خطاب کر سکے, امت کو خطبہ دے سکے, امت کی امامت کر سکے, امت کو رہنمائی دے سکے, امت کی ساتھ تجدید عہد کر سکے, اور امت تجدید بیعت کرے. عید کا دن امام کے ساتھ اپنی بیعت کو تازہ کرنے کا دن ہوتا ہے، اس لیے خدا نے عہد رکھا ہے۔ لیکن جب عید کا دن آتا ہے، ہر سال آتا ہے، گزر جاتا ہے، اور امام فرماتے ہیں میں دیکھتا ہوں کہ جو منصب خدا نے ہمارے لیے بنایا تھا، منصب حکومت و حاکمیت، اس پہ طاغوت بیٹھا دیکھتا ہوں، میرا غم تازہ ہو جاتا ہے۔ یعنی امام کس چیز سے غمناک ہیں و غمدیدہ؟ امامت کی محجوریت اور ولایت کی محجوریت سے غمزدہ ہیں۔ امامت محجور ہے، امامت متروک ہے، امامت خانہ نشین ہے، امامت فراموش شدہ ہے، امامت کو لوگوں نے ترک کر دیا ہے، ترک امامت کا، امت نے امامت چھوڑ دی ہے، ولایت چھوڑ دی ہے، اس کا غم غم امامت کہلاتا ہے۔ سید الشہداء کا غم یہ غم ہے، اور یہ غم بڑا نایاب غم ہے۔ آج آپ تلاش کرو جتنے لوگ غم حسین برپا کرتے ہیں، اب جو غم حسین میں رلا رہا ہے، ایک ایک مصائب کا جملہ پڑھنے کا ہزاروں روپیہ وصول کر رہا ہے، کر رہا ہے یا نہیں کرتا؟ میٹر پہ مصائب پڑھتا ہے، میٹر آن کرتا ہے اور ادھر سے مصائب پڑھنا شروع کر دیتا ہے۔ ہر تیر جو ظالم نے چلایا 1000 روپیہ وصول کر رہا ہے، ہر تیر کا، ہر زخم کا، ہر پتھر جو حسین کو لگا اس کے بدلے میں ہزاروں روپے پڑھنے والے کو وصول کر رہے ہیں۔ عجیب بات، میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ حسین کو مارنے والوں کو بھی انعام ملا، ملا نا انعام وہاں لائنیں لگی ہوئی تھیں، قطاریں لگی ہوئی تھیں، انعام کے لیے کھڑے ہوئے تھے۔ پوچھا جاتا تھا تو نے کیا کیا، کہتا تھا میں نے تیر مارا ہے، یہ لو انعام۔ وہ کہتا تھا میں نے تلوار ماری ہے، یہ لو انعام۔ وہ کہتا تھا میں نے پتھر مارا ہے، وہ کہتے تھے یہ لو، یہ لو انعام۔ حتی بعض کیا کہتے تھے کہ میں نے حسین کی بے حرمتی کی ہے، اس کو بھی انعام ملتا تھا۔ عجب بات ہے، پتھر مارنے کا بھی انعام، مصائب ڈھانے پر بھی امام انعام، اور مصائب پڑھنے پر بھی انعام۔ یہ کیسا موضوع ہے، یہ کیسا غم ہے کہ قاتل کو بھی انعام، ظالم کو بھی انعام، اور اس ذکر کو پھیلانے والے کو بھی انعام۔ کیوں ہر چیز پر کیوں انعام ملتا ہے؟ ایک غم ہے، بھلے مومن سنتا ہے روتا ہے، لیکن رلانے والا، اگر اسے کہیں گے کہ آپ مصائب پڑھو امام حسین کی، پیسہ نہیں ہے، پھر سنو کیا پڑھتا ہے۔ جب ممبر پہ آگے کھڑے ہوتا ہے، آپ ممبر پہ تجربہ کر لو، جب ممبر پہ آگے بیٹھتا ہے، کھڑا ہوتا ہے، وہیں اعلان کر دو، مولانا صاحب، خطیب صاحب، علامہ صاحب، ذاکر صاحب، ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، آپ ہمیں مجلس پڑھو، مصائب حسین سنو، پھر دیکھو کیا پڑھتا ہے، وہ ممبر سے ہی کیا پڑھتا ہے۔ وہ آپ سن نہیں سکیں گے جو اس وقت پڑھے گا، کیوں؟ وہ تو میٹر پہ پڑھتا ہے ساری چیزیں۔ غم حسین کیا ہے؟ غم حسین یہ ہے کہ کیوں لوگ امامت سے دور ہیں، کیوں لوگ ولایت سے دور ہیں، کیا کیوں لوگ نظام الہی سے دور ہیں، کیوں یزید کے پیروکار بن گئے، کیوں یزیدیت پر سر اقتدار آ گئی۔ یہ نادر و کمیاب غم ہیں۔ آپ دنیا تلاش کرو، کتنے لوگوں کے دلوں میں وہ غم ہے جو حسین ابن علی کے دل میں موجود تھا؟ اس لیے کہ یہ وہ غم ہے جس کے دل میں آئے اسے چین چھڑا دیتا ہے، اسے گھر چھڑا دیتا ہے، اسے وطن چھڑا دیتا ہے، اسے آرام چھڑا دیتا ہے، اسے دیس چھڑا دیتا ہے۔ یہ غم سب کچھ چھڑا دیتا ہے، یہ غم انسان کو آرام سے بیٹھنے نہیں دیتا۔ اس غم کی دعا کیا کرو کہ خدایا دنیا میں اگر کوئی نعمت دینی ہے تو غم حسین دے۔ لیکن یہ ذہن میں رکھنا کہ یہ غم جب دل میں آئے گا، پھر دنیا کے سارے غم دل سے نکل جائیں گے، اور یہ غم ہمیں آرام سے بیٹھنے نہیں دے گا۔ امام خمینی کو لوگ پوچھتے تھے، سب علماء آرام سے بیٹھے ہوئے، آپ کو کیوں آرام نہیں لگتا، آپ کیوں ٹک کے نہیں بیٹھتے؟ تو کیا فرماتے تھے کہ میرے دل میں غم حسین، جب میں اپنا زمانہ دیکھتا ہوں، وہی غم جو حسین ابن علی کے دل میں اٹھتا تھا اپنا زمانہ دیکھ کر، جو امام پنجم کے دل میں اٹھتا تھا اپنا زمانہ دیکھ کر. امام خمینی فرماتے ہیں میرے دل میں وہی غم اٹھتا ہے اپنا زمانہ دیکھ کر کہ صدیوں سے امامت متروک, صدیوں سے امامت محجور, چھوڑ کے لوگ امامت و ولایت کو چھوڑ کے زندگی بسر کر رہے ہیں. یہ سب سے بڑا غم ہے امام کا, سب سے عظیم غم جو خدا کسی دل میں ڈالتا ہے وہ یہ غم ہے, درد, یہ غم. اور یہ سلسلہ شروع ہوا رحلت رسول اللہ کے فوراً بعد, امت پٹڑی سے ہٹا دی گئی, اتار دی گئی اور امامت سے زمام لے لی گئی. امت نے اپنی لگام و زمام امام کو نہیں دی, ہٹ گئی, پٹڑی سے ہٹ گئی. نہج البلاغہ میں ایک خطبے میں حضرت فرماتے ہیں کہ لقد تقمص فلان وهو يعلم ان محل منها محل القطب من الرحى. فلاں شخص نے کھینچتان کے لبادۂ حاکمیت اوڑھ لیا ہے جبکہ یہ اس کے قد کا نہیں تھا, یہ خلعت ان کے لیے بنائی نہیں تھی, یہ تو میرے تن کے لیے تھی, میرے سائز کی تھی, ان کے سائز کی نہیں تھی. لقد تقمص, تقمص یعنی زبردستی قمیض پہننے کو تقمص کہتے ہیں عربی زبان میں. جب چھوٹا آدمی بڑے کے کپڑے پہن لے یا بڑا آدمی چھوٹے کے کپڑے پہن لے تو اسے کہتے ہیں لقد تقمص, اس نے زبردستی پہن لیا لبادہ, یہ لبادہ اس کا تھا نہیں, یہ کسی بڑے قد کے لیے خدا نے بنایا تھا. وَهُوَ يَعْلَمُ, اور جنہوں نے یہ لبادہ اوڑھ دیا ہے انہیں پتہ ہے, بخوبی جانتے ہیں, اَنَّ مَحَلِّ مِنْهَا مَحَلَّ الْقُطْبِ مِنَ الرَّحَى, میرا مقام حکومت میں وہی ہے کہ جو چکی کے اندر اس قطب کا ہوتا ہے, مرکز کا ہوتا ہے جس کے گرد چکی گھومتی ہے, میرا وہ مقام ہے. اور جب چکی گھوم رہی ہو اور اسے اپنے مرکز کے گرد سے ہٹا دیا جائے, گھومتی تو رہتی ہے لیکن اگر آپ کی گاڑی کا چلاتے ہوئے خدا نخواستہ اس کا پہیہ نکل جائے, کھل جائے, ایکسل سے جدا ہو جائے, گھوم تو رہا ہے یہ پہیہ لیکن کدھر جائے گا؟ ہوا ہوگا تجربہ, دیکھا ہوگا آپ نے, چلتی گاڑی سے جب پہیہ جدا ہو جاتا ہے تو وہ گھوم تو رہا ہوتا ہے, چل رہا ہوتا ہے پہیہ, ٹائر گھوم رہا ہوتا ہے, لیکن کہاں جاتا ہے؟ گاڑی سے الگ ہو کے ٹکراتا ہے, کبھی دیواروں سے, کبھی انسانوں سے, کبھی دوسروں سے, اور دور تک گھومتا گھومتا دور تک کسی نالے میں, کسی کھڈے میں, کسی کھائی میں جا کر گر جاتا ہے. گھومتی چیز ایسے ہی ہوتی ہے, گھومتی چیز اس وقت درست جہت میں جاتی ہے جب تک اس گھومتی چیز کو وہ مرکز نصیب ہو جائے جس کے گرد اس نے گھومنا ہے. اگر گھومتی چیز کو مرکز کے گرد سے نکال دیں, گھومتی تو رہے گی لیکن بہت تباہی مچائے گی. خدا نخواستہ یہ پنکھا جو گھوم رہا ہے اپنے مرکز سے قائم ہے, اگر اس مرکز سے نکل جائے کیا تباہی مچائے گا, تباہی مچائے گا. گھومے گا لیکن وہ گھومنا تباہ کن ہوگا. امیر المومنین فرماتے ہیں کہ یہ نظام میرے گرد گھومتا تھا, مجھے مرکز بنایا خدا نے اس نظام کے لیے. اب تم لے کے نظام چلا تو رہے ہو, گھما تو رہے ہو, لیکن اس گھومنے سے تباہی ہی پھیلے گی, ہدایت نہیں ہوگی. ہدایت اس وقت ہوگی جب یہ اپنے مرکز کے گرد گھوم رہا ہو. ایک لفظ اردو میں بہت استعمال کرتے ہیں ہم اور اس کے معنی کی طرف بھی متوجہ ہوتے ہیں, لیکن اس کو نام یا اس کا مصداق ذہن میں ہمارے وہی اردو و ہندی میں اصطلاح ہے ادارہ، نام بھی رکھا ہوتا ہے نا، ادارہ معارف، ادارہ تعلیم، ادارہ سیاست، ادارہ انتظام، ادارہ کا لفظ استعمال کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ لاہور میں کرتے ہیں نا ادارہ کا لفظ استعمال، اداروں کو ادارہ ہی کہتے ہیں نا، اداروں جمع ہیں، ادارے جمع ہیں، ادارہ اس کا، ہاں اب یہ بعض خاموش ہیں، مجھے نہیں معلوم ادارہ سمجھ میں آتا ہے ان کو نہیں آتا، ادارہ کس کو کہتے ہیں جی؟ محکمہ، ادارہ یعنی محکمہ، محکمہ تعلیم یا ادارہ تعلیم، ادارہ، ادارہ کو ادارہ کیوں کہتے ہیں، محکمے کو ادارہ کیوں کہتے ہیں، انسٹیٹیوٹ کو ادارہ کیوں کہتے ہیں، ایک دفتر جو بنائے گا اس کو ادارہ کہتے ہیں، یہ کس کا ادارہ ہے کہتے ہیں یہ فلاں پانی کا ادارہ ہے، یہ سڑکوں کا ادارہ ہے، یہ پولیس کا ادارہ ہے، یہ پوسٹ کا ادارہ ہے، یہ مذہبی ادارہ ہے، یہ فلاں ادارہ ہے، کہتے ہیں نا ہر چیز کو ادارہ کہتے ہیں، ادارہ کو ادارہ کیوں کہتے ہیں، محکمے کو ادارہ کیوں کہتے ہیں، انسٹیٹیوٹ کو ادارہ کیوں کہتے ہیں، دفتر کو کیوں ادارہ کہتے ہیں؟ ادارہ دور سے ہے، دور، ادارہ نکلا ہے کہاں سے؟ دور سے نکلا ہے، دور کہتے ہیں گھومنے کو، دور یعنی راؤنڈ، دور کا معنی، ہاں مادری، ہماری مادری زبان میں دور کو راؤنڈ کہتے ہیں پاکستانیوں میں، دور کو راؤنڈ کہتے ہیں، راؤنڈ یعنی گول چکر، آپ کہتے ہیں کہ ایک چکر لگائیے، ایک راؤنڈ لگائیے، یا کہیں ایک دور لگائیں، آپ ایک دور لگائیں یعنی گھومیں، گھمائیں اس کو، دور لگانا، پہیہ جب چلتا ہے گھومتا ہے تو اس کو کیا کہتے ہیں، یہ دور لگا رہا ہے، چکر لگا رہا ہے، راؤنڈ لگایا پہیے نے، یہ گھوما ہے، یہ گھومنے کو دور کہتے ہیں، اور عربی زبان کا لفظ ہے ادارہ، گھمانے کو ادارہ کہتے ہیں، گھومنے کو دور کہتے ہیں اور گھمانے کو ادارہ کہتے ہیں، آپ لٹو چلایا ہوگا جی یا نہیں چلایا؟ چلایا ہوا ہے نا بچپن میں، جنہوں نے لٹو چلایا ہے آج ہی بہت سارے امت پوری چلا رہے ہیں، لٹو بنایا ہوا پوری امت کا، یہ لٹو باز سیاستدان، یہ بچپن میں لٹو کھیلتے تھے، بڑے ہو کر ہے، یہ تاثیر ہوتی ہے، کہتے ہیں بچپن میں جو کھیل کوئی کھیلتا ہے بڑے ہو کر وہی کھیلتا ہے، بچپن میں جو بٹیر کھیلتا ہے بڑے ہو کر سیاست باز بن جاتا ہے، بٹیر باز بڑا ہو کر سیاست باز بن جاتا ہے، کہتے ہیں نا انڈا چور شتر چور بنتا ہے، ایک محاورہ ہے، کہتے ہیں انڈا چور شتر چور بنتا ہے، جو انڈے چرانا شروع کرتا ہے، پہلے چڑیا کے چراتا ہے، پھر فاختہ کے چراتا ہے، پھر اسی طرح کرتے کرتے مرغی کے چراتا ہے، پھر انڈے سے ترقی کر کے پروموشن ہوتا ہے، مرغی چراتا ہے، پھر مرغی چراتے چراتے مرغا چراتا ہے، پھر اس کے بعد بھیڑ بکری چراتا ہے، اور کرتے کرتے ہاں آپ یوں کہیں کہ ٹیپ چور گاڑی چور بن جاتا ہے، اور یہ جو ٹیپ چراتا ہے گاڑیوں سے، ایک دن بڑا ہو کر بیت المال چراتا ہے، ملک کا بیت المال چراتا ہے، یہ چھوٹے چور بڑے چور بن جاتے ہیں، یہ لٹو گھمانے والا ہی ایک کھیل ہوتا تھا، پہلے زیادہ ہوتا تھا، آج کل چائنا نے وہ بھی الیکٹرانک لٹو بنا دیے ہیں، یہ صرف ان کو پش کرنا ہوتا ہے، وہ خود ہی گھومتے رہتے ہیں، بچہ دیکھ کے خوش ہوتا ہے، لیکن پرانے دور کے بچے جو تھے وہ انگلی سے اس کو گھماتے تھے، لٹو گھومتا تھا وہ، اس کو کہتے ہیں ادارہ یعنی گھمانا، دور گھومنے کو کہتے ہیں، ادارہ گھمانے کو کہتے ہیں، گردش، گردش میں لانا، ان محکموں کو کیوں ادارہ کہتے ہیں؟ اس لیے ادارہ کہتے ہیں کہ لوگوں کے متعلقہ امور جو آپ کے کام ہوتے ہیں، ضروریات ہوتی ہیں، وہ گردش میں، لوگوں کے متعلقہ کام ان اداروں کے اندر گردش کرتے رہتے ہیں، اس محکمے میں جاتے ہیں، وہاں سے اس محکمے میں جاتے ہیں، اس محکمے میں جاتے ہیں، تو آپ بھی ساتھ لٹو کی طرف گھومتے رہتے ہیں، آپ کی فائل بھی گھومتی رہتی ہے، اور وہ گھمانے والا ادارہ ہے، یعنی لوگوں کے کام چلانا، اس طرح اردو میں استعمال کرتے ہیں نا، کہ ہم کیا کرتے ہیں جی، دن بھر بیٹھ کر لوگوں کے کام چلاتے ہیں، لوگوں کے کام چلاتے ہیں، یعنی لوگوں کے کام کو ہم گردش میں رکھتے ہیں، تاکہ کسی کا کام رکے نہیں، کام کرتے رہتے ہیں، نکالتے رہتے ہیں، ایک آدمی آتا ہے اس کا کام کرتے ہیں، وہ چلا جاتا ہے، دوسرا آتا ہے، تو دن بھر ہمارا کام لوگوں کا کام نکالنا، کام چلانا ہے، اس کو ادارہ کہتے ہیں. ادارہ گمانے کو کہتے ہیں, دور گھومنے کو کہتے ہیں. عزیز آنیمن, بہت ساری چیزیں ایسی ہیں. یہ جو حکومت کے لیے ادارہ کا لفظ استعمال ہوا اور حکومت کے متعلقہ جتنے امور ہیں ان کے لیے ادارہ کا لفظ استعمال ہوا, چونکہ ان کو چلنا ہے, حکومت کو چلانا. کہتے ہیں نا حکومت چل رہی ہے, حکومت چلائی ہم نے. ابھی یہ حکومت جو ختم ہوئی, اب وہ فخر کرتے ہیں کہ ہم نے 5 سال پورے چلائی, اگرچہ لوڈ شیڈنگ میں چلائی لیکن چلائی. بڑا فخر سمجھتے ہیں کہ اپنے لیے ہم نے حکومت چلائی, یعنی گماتے رہے. حکومت کے امور کو ہم نے رکنے نہیں دیا. بجلی نہیں تھی لیکن پھر بھی حکومت چلتی رہی. کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا لیکن حکومت چلتی رہی. کسی کی جان محفوظ نہیں ہے لیکن حکومت چلتی رہی. خوب چلاتے رہے آپ, حکومت چلاتے رہے. آپ چلانے والے تو مل گئے, چلنے والی بھی مل گئی حکومت, لیکن جس کے گرد چلانا تھا وہ قطب, وہ رہا, وہ مرکز تمہیں نہیں ملا. اور جب بھی کسی چیز کو گھماؤ, جب بھی کسی چیز کو چلاؤ, جب بھی کسی چیز کو گردش میں رکھو, حکومت کے امور کا ادارہ کرو, لیکن مرکز اس حکومت کو اگر نصیب نہ ہو, یہ حکومتیں تباہیوں کا باعث بنیں گی تمہارے لیے. تباہ کریں گی یہ حکومتیں تمہیں. جتنا مزید گھومیں گی حکومت چلے گی, اتنی تباہی زیادہ پھیلائے گی. یہ حکومتیں بہتر ہے نہ چلیں, رک جائیں, چونکہ جتنی زیادہ گھومیں گی اتنی زیادہ تباہی پھیلائیں گی. اگر چکی کا پارٹ جو چل رہا ہے یہ نکل جائے, اپنے محور سے گھومتے گھومتے نکل جائے, کیا تباہی مچائے گا؟ یہی کام ہو رہا ہے. یہ نظام جو چل رہے ہیں دنیا کے اندر, اپنے محور میں حکومتیں نہیں چل رہی. کیوں؟ اس لیے کہ خدا نے امام کو مرکز قرار دیا ہے. امام کو مرکز, ولی کو مرکز قرار دیا, اس کے گرد سب کچھ گھومنا چاہیے. اگر ولی کے گرد, امام کے گرد نظام حکومت نہ گھومے, وہ حکومت طاغوتی کہلاتی ہے, وہ تباہ کن حکومتیں ہیں. اور جو تباہ کن حکومتوں میں زندہ رہتے ہیں, قبول کر لیتے ہیں, وہ یقیناً تباہی کا شکار ہوں گے. آج اگر تباہی ہو رہی ہے تو پھر کیا ہونا چاہیے؟ اگر تباہی نہ ہو تو اور کیا ہو؟ پاکستان کی یہ حکومتیں اگر تباہی نہ پھیلائیں, قتل و غارت نہ پھیلائیں, لوٹ کھسوٹ نہ پھیلائیں, کرپشن نہ پھیلائیں, تو اور کیا پھیلائیں؟ کس طرح سے مسائل ٹھیک ہوں گے؟ کس طرح حالات درست ہوں گے کہ اس محور سے نکلے ہوئے پارٹ کے اوپر ہم بھی جا بیٹھے؟ اب اگر آپ بھی جا بیٹھو تو آپ بھی ساتھ ہی تباہ ہو گئے. اگر ایک چیز گھوم رہی ہے, اپنے محور سے ہٹی ہوئی ہے, جیسے یہ بچوں کا ایک وہ کھیل ہے نا جس میں بیٹھتے ہیں جھولے, کیا کہتے ہیں اس کو؟ پینگا. جھولا جو گھومتا ہے نا, سرکس والے لگاتے ہیں وہ, مختلف بیٹھے ہوں گے ابھی, آپ بتا نہیں رہے ہیں, انکسار سے کام لیتے ہیں. مومن منکسر ہوتا ہے جی, گھومتا رہتا ہے. ایک جو ہے وہ افقی گھومتا ہے اور ایک اس طرح, ہاں ایک اس طرح گھومتا ہے آسمان سے زمین کی طرف, اور ایک جو ہے وہ گول اس طرح سے زمین کے اوپر ہی گھومتا ہے. کئی جگہ پر حادثات ہوتے ہیں اس طرح کے کہ یہ جھولا چلتے چلتے اپنے محور سے نکل جاتا ہے. ہوا ہے چاند ممالک کے اندر یہ حادثہ ہوا ہے کہ وہ مشین اس کی ٹھیک نہیں تھی یا میٹیریل ٹھیک نہیں تھا اس کا, وہ تیزی سے گھمایا انہوں نے اور وہ گھومتے گھومتے سواریوں سمیت نکل گیا. اب جو بیٹھے ہوئے تھے اس میں ان کا کیا ہوا؟ جو تفریح لے رہے تھے, تفریحی جھولا ہے نا وہ, کیا ہوا ان کا؟ جھولے کا لوہا تو مل گیا ہوگا لیکن وہ جو اوپر بیٹھے ہوئے تھے ان میں سے کچھ بھی نہیں ملے گا. ان کا کچھ نہیں بچا, ان کا کچھ بھی نہیں ملتا. بعض لوگوں کو اسی طرح ان جھولوں میں بیٹھنے کا شوق چڑھ جاتا ہے, یہ نہیں دیکھتے کہ یہ جھولا کس کے گرد گھوم رہا ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بیٹھنے سے پہلے, جھولنے سے پہلے, گھومنے سے پہلے یہ دیکھ لو کہ یہ مضبوط بھی ہے یا نہیں ہے. مضبوط کہاں ملے گا آپ کو مرکز، مضبوط مرکز کہاں ملے گا؟ قرآن فرما رہا ہے دو طریقے ہیں اس کے، یہ دو راستے ہیں اس کے، لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لہا۔ طاغوت کا انکار کرنے اور اللہ کے نظام پر ایمان لانے سے انسان کے ہاتھ میں مضبوط سہارا آ جاتا ہے، اور مضبوط سہارا لے کر جتنا گھومے انسان لا انفصام لہا، وہ سہارا ٹوٹتا نہیں۔ دو چیزوں سے مضبوطی حاصل ہوتی ہے، ایک طاغوت کا انکار، طاغوت سے دوری، طاغوت سے پرہیز۔ جہاں طاغوتیت ہے وہاں مضبوطی۔ عروۃ الوثقی، عروہ کہتے ہیں اس جگہ کو جس کو انسان تھامتا ہے، وثقی یعنی بہت ہی مضبوط، موثق۔ موثق کا لفظ استعمال کرتے ہیں، سنتے ہیں آپ، یعنی بہت قابل اعتماد، وہ سہارا جو قابل اعتماد ہو، قابل بھروسہ ہو۔ اور قرآن نے کہہ دیا کہ یہ مضبوط و قابل اعتماد سہارا ہوگا، اور لن فسام لہا، جو کبھی بھی ٹوٹتا نہیں، ساری دنیا مل کر اس کو توڑنا چاہے وہ نہیں ٹوٹ سکتا۔ کب؟ جب آپ دو کام کرو گے، ایک طاغوت سے دوری اور ایک اللہ پر ایمان۔ ان دو کاموں سے تمہارے ہاتھ میں مضبوط سہارا آ جائے گا۔ خب طاغوت کا انکار کر دیں، پھر جائیں کدھر؟ طاغوت کو چھوڑ کے کہاں جائیں ہم؟ کون سا نظام رہتا ہے پیچھے؟ اللہ کا نظام، امامت و ولایت۔ دو چیزیں آپ کے ایمان کا حصہ ہیں جن کو ہم نے ورد بنا لیا۔ اب علامہ اقبال نے افکار پیش کیے تھے، علامہ اقبال نے جتنے شعر لکھے ہیں یہ سارے کیا ہیں؟ افکار ہیں، افکار۔ علامہ اقبال کے اشعار سب کے سب افکار ہیں۔ خود علامہ کہتے بھی ہیں کہ میں شاعر نہیں ہوں، چونکہ شاعر اس کو کہتے ہیں جو خیالی باتیں کرے، حقیقت کی دنیا کی بات نہ کرے، جو خیالی باتیں کرے، جو حقائق پیش کرے اس کو شاعر نہیں کہتے۔ علامہ خود بھی کہتے ہیں میں شاعر نہیں ہوں، اور جو مجھے شاعر سمجھتا ہے وہ مجھ پر تہمت باندھتا ہے اور وہ نامرد ہے۔ خود علامہ اقبال اس کو کہتے ہیں کہ مجھے شاعر مت کہو۔ پھر کیا ہے یہ جو آپ نے لکھا ہے جناب علامہ؟ وہ فرماتے ہیں کہ یہ میرا درد ہے، یہ میرا درد ہے جو میں نے شعر کی زبان میں آپ تک پہنچایا ہے، یہ میری فکر ہے جو اللہ نے مجھے عطا کی ہے، میں اپنی قوم تک اس کو پہنچا رہا ہوں، یہ درد ہے میرا۔ لیکن یہ افکار علامہ کے، یہ چڑھ گئے قوالوں کے ہاتھ۔ قوال کے ہاتھ جب کوئی بات چڑھ جاتی ہے وہ اس کو خوب درگت بناتا ہے، ہارمونیا رکھتا ہے، تالی بجانے والے ساتھ بٹھاتا ہے، تبلہ ساتھ رکھتا ہے، خود دو زانو ہو کے بیٹھتا ہے، اور وہ آ کرنے والے، یہاں کوئی امید ہے نہیں ہوں گے قوال، ناراض نہ ہو جائے اگر کوئی ہیں بھی تو، معذرت کے ساتھ۔ قوالی دیکھی ہے نا جی؟ کی تو نہیں لیکن دیکھی تو ہوگی آپ نے، قوالی سنی ہوگی کہ قوال کس طرح تیاری کے ساتھ آتا ہے اور پورا زور لگا کے۔ اور دیکھیں قوال پاکستان کے ہوتے بھی بڑے موٹے تازے ہیں۔ کیا کرتا ہے؟ کسی کا شعر لے کر دو زانو ہو کر، جس طرح آپ کسی چیز کو نیچے گرائیں دو زانو ہو کر، اس کو بیٹھ کے اس کے گلے میں ہاتھ رکھ کے اس کو دبائیں، قوال اس طرح شعر کے اوپر سوار ہو جاتا ہے دو زانو ہو کر، اور پھر اس کے بعد تبلے والے کو کہتے ہیں تو تبلہ بجا، تالی والے کو کہتے ہیں تو تالی بجا، ہارمونیم والے کو کہتے ہیں تو ہارمونیم بجا، دوسرے کو کہتے ہیں تو دھمال ڈال، اور خود کیا کرتا ہے؟ شعر کا گلا دباتا ہے اوپر سے زور، اس کو کئی کئی لہجوں میں اس کو گھماتا ہے، موڑتا ہے، پھر آتا ہے، یعنی اس کو اٹھاتا ہے، پھر پٹکتا ہے، پھر ادھر سے اٹھاتا ہے، ادھر پٹکتا ہے، اور اس طرح فکر کو حلیہ بگاڑ کر آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہے نا یہ قوالی۔ یہ حشر کرتا ہے اس قوالی کا جو حشر قوال کرتا ہے. عزیزان یہی حال جو قوال کرتا ہے افکار کا, یہی حال بعض اوقات امت بھی کرتی ہے, بعض اوقات ہم بھی کرتے ہیں ان چیزوں کا جو قوال ان کا حشر کرتا ہے. قرآن کی آیات کا وہی حشر کر دیتے ہیں, احادیث کا وہی حشر کر دیتے ہیں, اقوال کا وہی حشر کر دیتے ہیں, وہی درگت بناتے ہیں ان کی. یہی حال ہم آیات قرآن کا کر دیتے ہیں, ان کو ورد بنا لیتے ہیں. جب ورد بنا لیتے ہیں اس کو دہرانا شروع کر دیتے ہیں, اور ورد بنا بنا کے اس کو چھوڑ دیتے ہیں. پھر یہ اسی کام کے لیے تھا کہ اس کا ہم نے ورد کر دیا ہے. یہ آیت کریمہ جو آیت الکرسی کے آخر میں یا وسط میں آتی ہے, فَمَن يَكْفُر بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا انْفِصَامَ لَهَا, جو طاغوت کا انکار کرے, جو اللہ پہ ایمان لے آئے, اس کے ہاتھ میں مضبوط سہارا آ جاتا ہے, وہ سہارا جو ہرگز نہیں ٹوٹتا, ہرگز نہیں ٹوٹتا. ہم اس کو ورد بنا لیتے ہیں, ورد بنا کے اس کو چھوڑ دیتے ہیں, پھر اس کو ختم کر دیتے ہیں کہ جی میں نے اسے تاثیر لینی تھی لے لی. طاغوت کا انکار ورد نہیں ہے. فَمَن يَكْفُر بِالطَّاغُوتِ, کہتے ہیں جی دم پڑھ کے پھونک دیں. دم کے لیے بہترین آیت آیت الکرسی ہے, پڑھتے ہیں دم پڑھنے والے آیت الکرسی پڑھ کے پھونک دیتے ہیں کہ اس کو شفا ہو جائے. یہ حکم ہے, یہ فرمان ہے, یہ دستور ہے, یہ کمانڈ ہے اللہ کی. فَمَن يَكْفُر بِالطَّاغُوتِ, تو نے طاغوت کا انکار کرنا ہے. طاغوت کا انکار کیا کہلاتا ہے؟ وہی جو آپ کے دین کے واجبات ہیں, آپ کے یہ واجبات دین ہیں, تولا اور تبرا. تولا اور تبرا رکن دین, اساس دین ہے. سارا دین ان دو ارکان سے قائم ہے, تبرا اور تولا سے قائم ہے. لیکن یہ تبرا جب قوال کو دے دیا جائے, یہ تولا جب قوال کو دے دیا جائے, وہ تبلہ لے کے تبرے کا وہ حشر کرتا ہے, تولے کا وہ حشر کرتا ہے کہ شاید علامہ اقبال کے افکار کا بھی وہ حشر اس نے نہیں کیا جو لوگوں نے تولا اور تبرا کا کیا ہے. خب تولا اور تبرا کیا ہے؟ مثلا فرض کریں اگر ہم یہیں پر اسی مجلس میں کہیں تولا کریں و تبرا کریں تو کیا کریں گے؟ تبرا کہتے ہیں بے شمار. تبرا کو کس کو کہتے ہیں؟ بے شمار. پاکستان میں ہر بات پر بے شمار, بے شمار تبرہ ہو گیا ہمارا. تولا کیا ہے؟ نعرہ حیدری لگا دیا, یہ تولا ہے. بے شمار کرنا تبرہ ہے. اور عرض کیا کہ قرآن حکم دے رہا ہے تولا کا بھی اور تبرہ کا بھی. تولا فریضہ ہے, واجب ہے, تبرہ واجب ہے. تولا و تبرہ دونوں, تولا ولایت سے نکلا ہے اور تبرا براءت سے نکلا ہے. تولا ولایت سے ہے اور تبرا براءت سے ہے. ولایت اپنانے کو کہتے ہیں, براءت چھوڑ دینے کو کہتے ہیں. ولایت اپنانے کو کہتے ہیں, قریب ہونے کو کہتے ہیں, اور تبرا براءت دور ہونے کو کہتے ہیں. قرآن مجید میں بہت ساری آیات ہیں براءت کے بارے میں. سورہ توبہ کا نام ہی سورہ براءت ہے. براءت من اللہ و رسول, اللہ بھی بری ہے و رسول بھی بری ہے. ان اللہ بری من المشرکین و رسولو, خدا بھی بری ہے مشرکوں سے اور اللہ کا رسول بھی بری ہے. یعنی اللہ بھی تبرا کرتا ہے اور رسول بھی تبرا کرتا ہے. اللہ بھی تبرا کرتا ہے اور رسول بھی تبرا کرتا ہے. اللہ ولی ہے. تولا کس کو کہتے ہیں؟ اللہ ہو ولی الذین آمنوا, انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. اللہ تمہارا ولی ہے, رسول تمہارا ولی ہے، اور وہ جو حالت رکوع میں زکات دیتا ہے وہ تمہارا ولی ہے۔ اب تولا کیا ہوا؟ اللہ کو ولی ماننا تولا ہے، رسول کو ولی ماننا تولا ہے، رسول کے وصی کو ولی ماننا تولا ہے۔ ولی ماننا کیا؟ ولی ماننا تولا ہے۔ اب آتے ہیں اللہ کو ولی مانتے ہیں، ولی ماننے سے کیا مراد ہے؟ اگر آپ پوچھیں جا کر ان لوگوں سے جن کے سامنے ولایت کا اعلان ہوا، انہوں نے کہا ولایت ولی ماننا یعنی دوست ماننا، محبت کرنا۔ محبت کرنا نہیں ہے ولی عزیزان من، حاکم ماننا، سرپرست ماننا، اپنا صاحب اختیار ماننا تولا کہلاتا ہے۔ اللہ کو اپنا صاحب اختیار بناؤ، یہ تولا ہے۔ رسول اللہ کو اپنا صاحب اختیار مانو، یہ تولا ہے۔ رسول کے جانشین کو اپنا صاحب اختیار مانو، یہ تولا ہے۔ اور تولا یعنی ماننا، اپنانا، قریب ہونا، یہ اس وقت ممکن ہوتا ہے جب انسان براءت بھی کرے۔ براءت، قریب رہو، طاغوت کے بھی زیر سایہ رہو، طاغوت کو بھی اپنا سرپرست و حاکم و حکمران مانو، اور ساتھ کہو کہ میں اللہ کو بھی اپنا ولی مانتا ہوں۔ یہ دو چیزیں اکٹھی نہیں ہو سکتی، ایک سے تولا ضروری ہے، ایک سے تبرا ضروری ہے۔ عزیز من، اولیاء خدا کی ولایت کو ماننا تولا ہے، دشمنان خدا سے دور ہونا تبرا ہے۔ یہ رکن ہیں دین کے دو، تبرہ رکن ہے۔ لیکن یہ قوالوں کو دے دیں تولا اور تبرہ، ایک کما نہ کریں گے بے شمار، ایک کما نہ کریں گے نعرہ۔ طاغوت کے اندر رہتے ہوئے خود کیا ہے؟ طاغوت کے ساتھ وابستہ۔ یہ جو بے شمار کر رہا ہے، اس بے شمار سے پوچھو تمہارے اوپر سایہ کس کا ہے، کس حکومت کا ہے؟ اللہ کا نظام ہے، اللہ کی حکومت ہے، نظام اللہ ہے تمہارے اوپر، ولایت کا نظام ہے۔ ولایت کے نظام کے تحت رہنا، حکومت ولایت کے تحت رہنا، حکومت ولایت قائم کرنا، یہ تولا ہے۔ طاغوت کی حکومت کا خاتمہ کرنا تبرہ ہے۔ بے شمار تبرہ نہیں ہے، وہ ہندی تبرہ ہے، قرآنی تبرہ نہیں ہے۔ قرآنی تبرہ طاغوت کو سرنگون کرنا ہے۔ طاغوت سرنگون کرو، فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ، اس کے ہاتھ میں مضبوط سہارا آتا ہے۔ ورنہ مضبوط سہارا، ہر نظام جو چل رہا ہے تم بھی اس کا حصہ نہ بنو، چونکہ وہ تباہی کی طرف تمہیں لے کے جا رہا ہے۔ جتنا گھومتا جائے گا اتنا تباہی کی طرف جاتا جائے گا۔ آج بتاؤ 64 سال بعد پاکستان، 65 سال بعد جس دن بنا تھا کہاں تھا، آج کہاں پہنچا ہے؟ آج جو تباہی کے دہانے پہ جا پہنچا ہے، کس نے پہنچایا ہے؟ کس نے پہنچایا؟ یہ بھارت نے پاکستان کو یہاں پہنچایا ہے؟ ہندوؤں نے یہاں پہنچایا ہے؟ طاغوتی نظام نے پہنچایا ہے؟ طاغوتی حکومتوں نے پہنچایا ہے؟ غیر الہی حکمرانوں نے پہنچایا ہے؟ ان حکومتوں نے پہنچایا ہے؟ یہ حکومتیں جو بدل بدل کے آ رہی ہیں، باری اپنی رکھی ہوئی ہے، اب میری باری ہے، ابھی میری باری ہے۔ ایک دوسرے کو کہتا ہے کہ اب تیری باری ختم ہو گئی، تیرا ٹائم اوور ہو گیا۔ اب چونکہ میں نے بارہا عرض کیا ہے کہ کسی زمانے میں تقسیم سے پہلے، ہندوستان پاکستان کی تقسیم سے پہلے، دنیا میں اور ہندوستان میں استعماری نظام تھا۔ استعماری آئین کے ساتھ، تعمیر سے استعمار بنا ہے۔ استعماری نظام کہتے ہیں جس کو ہم سامراجی نظام کہتے ہیں۔ استعماری نظام کا مطلب ہے، اصطلاح ہے، سیاسی اصطلاح ہے، سیاست کے طلبہ سن لیں یہ کیا ہوتا ہے۔ بس اوقات ہم جانتے ہیں استعماری لفظ بولتے ہیں، لیکن اس کا معنی معلوم نہیں ہوتا۔ استعمار کہتے ہیں تعمیر اور ترقی کے بہانے کسی ملک اور قوم پر قبضہ کرنا، اسے لوٹنا، اس کی ثروت لوٹنا، اس پہ قبضہ کرنا، اس کو تباہ کرنا، بہانہ یہ قرار دیں کہ ہم اس کو تعمیر کرنے آئے ہیں اور ترقی کرنے آئے ہیں، اس کو کہتے ہیں استعماری نظام۔ یعنی تعمیر کے نعرے سے تخریب کرنا، تعمیر کے بہانے تباہ کرنا، ویران کرنا. انگریز اسی لیے آئے تھے، تعمیر کا چنڈا لے کر دنیا میں آئے اور تہس نہس کرتے گئے ہر چیز. اس وقت جو پاکستان میں نظام ہے، استعمار تو چلا گیا، برطانیہ چلا گیا، اس وقت پاکستان میں کون سا نظام ہے؟ استحماری نظام ہے کے ساتھ. وہ آئین کے ساتھ تھا، یہ ہے کے ساتھ ہے. ہے حلوے والے ہے، حلوے والی استحماری نظام حمار سے ہے. استعمار عین سے، تعمیر سے ہے، استحمار حمار سے ہے. حمار جو سورہ جمعہ میں استعمال ہوا ہے، مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها کمثل الحمار یحمل اسفارا. وہ لوگ جن کو قرآن آئین دیا گیا ہے لیکن اس کو نافذ نہیں کیا، ان کی مثال کس کی ہے؟ گدھے کی مثال ہے. جو قرآنی نظام نافذ نہ کریں، الہی نظام نافذ نہ کریں، خود قرآن کہہ رہا ہے کہ ان کی مثال کیا ہے؟ گدھے کی ہے. قرآن کے نزدیک وہ گدھے ہیں سارے، جن کو آسمانی نظام دیا گیا ہے اور انہوں نے نافذ نہیں کیا. اس سے بنا ہے لفظ استحمار. استحمار یعنی عوام کو، لوگوں کو، کسی قوم کو گدھا بنانا، بے وقوف بنانا، الو بنانا، بے شعور بنانا اور اس پر سواری لینا، اسے فائدے اٹھانا. استحماری نظام گدھے بنانا، بے وقوف بنانا لوگوں کو. اب آپ دیکھیں ابھی آ گیا ہے یہ زمانہ، دوبارہ 5 سال بعد پاکستان میں تکرار ہوا ہے کہ پہلے ایک دفعہ گدھا بنایا گیا، الو بنایا گیا، عوام کو کہا گیا آپ کے سابقہ حکومت نے یہ نہیں کیا، وہ نہیں کیا، اب آئیے یہ حکومت تعمیر و ترقی. یہ ترقی یافتہ ملک، ابھی آپ کے وزیر داخلہ نے، رحمان ملک صاحب نے جاتے ہوئے یہ اناؤنس کیا ہے کہ ایک پرامن ملک دے کے عبوری حکومت کو جا رہا ہوں. ایک پرامن دے حکومت ملک دے کر عبوری حکومت کو جا رہا ہوں کہ اس کو مزید پرامن کرے. اور ابھی ہے پلان، یہ ذہن میں رکھنا، میں آگے یہ بات یہاں تک تو حرج نہیں آپ مومنین کی خدمت میں عرض کر لوں کہ ان کا پلان ہے اس کو مزید پرامن کرنے کے لیے. چونکہ یہ کوششیں ہیں کہ عبوری زمانے کو تھوڑا سا اس کا ٹینیور بڑھا دیا جائے، اس لیے پہلی دفعہ ہے پاکستان میں عبوری سیٹ اپ چننے میں اتنا دیر کی ہے، ٹائم لگا ہے. کیونکہ تو کوئی حرج نہیں ہے 3 مہینے کے لیے بے اختیار قسم کے وزیر اعلیٰ اور بے وزیر اعظم ہیں، ان کو چننے میں کیا حرج ہے؟ ڈھونڈ کے نکالا 86 سالہ بوڑھا جس کو وہ اعلی سماعت کے ساتھ بھی آواز سنائی نہیں دیتی، 87 سالہ الیکشن کمشنر ہے، 86 سالہ وزیر اعظم ہے. خوب، اور مہارت ہے ڈھونڈنے والوں کی یہ کہ کس طرح ان کو ڈرپی لگا لگا کے ابھی تک محفوظ رکھا. رات کو میں نے ایک بزرگ سے، سیاست والے تھے کچھ، ان کو سیاسی دنیا سے تھا، میں نے انہیں پوچھا آپ جانتے ہو ان کو یہ؟ تو کہنے لگے میں نہیں جانتا ہوں لیکن یہ ریزرو لوگ ہوتے ہیں، رکھے ہوتے ہیں سسٹم نے اس قسم کے سنبھال کے ڈھانچے تاکہ عین وقت پر ان کو کام ملایا جائے. خوب، ڈھونڈ لیا انہوں نے، لے آیا. ابھی اتنی کیوں اس کے اوپر حساسیت ہے کہ عبوری سیٹ اپ پہلی دفعہ اتنا اس کے اوپر لے دے ہو رہی ہے؟ اس لیے کہ ایک احتمال میں عرض کر رہا ہوں، پیشن گوئی نہیں کر رہا ہوں، احتمال ہے. احتمال بھی آپ کی ہوشیاری کے لیے عرض کر رہا ہوں. احتمال یہ ہے کہ اس عبوری دور کو تھوڑا سا بڑھائیں گے، یہ ایک احتمال ہے. پھر وہ یہ نہ کہیں گے، وسوخ سے کہہ رہا ہوں، احتمال ہے کہ اس عبوری دور کو تھوڑا سا بڑھانا چاہتے ہیں بعض ضرورتوں کے تحت. چونکہ عبوری دور ایسا سیٹ اپ ہوتا ہے جس کو کوئی اختیار حاصل، پارلیمنٹ نہیں ہوتی، قانون ساز ادارے نہیں ہوتے، اختیارات نہیں ہوتے، لیکن ملک ہوتا ہے، قوم ہوتی ہے، بجٹ ہوتا ہے، مال ہوتا ہے، سب کچھ ہوتا ہے، اس کے اوپر اختیار کسی کا نہیں ہوتا. لہذا کچھ لوگوں کی عید ہوتی ہے عبوری زمانے میں، وہ چاہیں گے کہ عبوری دور میں اپنے بہت سارے کام کر لیں جو نہیں کر پائے یا کرنا چاہتے ہیں. اس عبوری دور کو لمبا کرنے کے لیے ملک کے حالات کی خرابی ضروری ہے. ملکی حالات خراب ہوں گے تو جواز ملے گا کہ الیکشن نہیں ہو سکتے، عبوری زمانہ بڑھا دیا جائے. حالات خراب کرنے کے لیے ضرورت ہے حالات خراب کرنے کے لیے بحرانوں کی ضرورت ہے، قتل و غارت کی ضرورت ہے، دہشت گردی کی ضرورت ہے، خون بہانے کی ضرورت ہے، اور خون بھی سستا خون بہایا جاتا ہے، مہنگا نہیں بہایا جاتا، خون جتنا سستا ہو زیادہ بہایا جاتا ہے۔ سستا خون اس کو کہتے ہیں جس کو بہا بھی دو تاوان بھی نہ دینا پڑے، قیمت بھی ادا نہ کرنی پڑے، نہ مرنے والے کو کوئی پوچھے، نہ مروانے والے کو کوئی پوچھے، نہ مرنے والے کو، نہ کسی کو کوئی نہ پوچھے، اس کو کہتے ہیں سستا خون۔ آپ پاکستان میں توجہ کر لیں کہ سب سے سستا خون شیعہ کا ہے، کہ ان کو مارنے کا کوئی تاوان نہیں دینا پڑتا، کسی کو نہیں دینا پڑتا، انعام ملتا ہے، ان کو مارنے کا کوئی خمیازہ کسی کو نہیں بھگتنا پڑتا، کوئی قیمت کسی کو کسی طرح سے ادا کرنا نہیں پڑتی، اس لیے سستا خون ہے۔ سستا خون بہا کے بغیر تاوان دیے حالات خراب کریں گے، چونکہ پاکستان میں جو کچھ بھی ہوگا اس کی قربانی شیعہ چڑھے گا۔ کیوں شیعہ قربانی چڑھے گا؟ اس لیے کہ سستا خون ہے، سستا خون ہے، لہذا آسانی سے بہا دو اس کو، آسانی سے اس کو جتنا بہا سکتے ہو بہاؤ، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی اس کا والی وارث نہیں ہے، کوئی پیگیری کرنے والا نہیں ہے، کوئی اس کا تاوان مانگنے والا نہیں ہے، کوئی اس کا رد عمل دکھانے والا نہیں ہے، جتنا مرضی ہے کرو۔ یہ اس لیے عرض کر رہا ہوں عزیزان کہ نہ، یہ خون سستا نہیں ہونا چاہیے، مہنگا کر دو اس کو، اتنا مہنگا کر دو کہ دنیا میں کوئی بھی اس کا تاوان ادا کرنے کی ہمت نہ کر سکے۔ اتنا سستا نہ ہو کہ ہر راہ گزر بھی کہے کہ میں بھی کر جاؤں یہ کام، تاوان ادا کرنا پڑے اس کو، خمیازہ بھگتنا پڑے اس کو، قیمت ادا کرنی پڑے اس کو، اور اتنی قیمت ادا کرے کہ نسلوں کو بھی وصیت کر جائے کہ شیعہ کا خون نہیں گرانا، جو بھی بحران آئے گا اس کی شکار، اس کی قربانی شیعہ بنے گا، سستا ہونے کی وجہ سے۔ ہے جرم ضعیفی کی سزا مر گئے مفاجات، ضعیف چیز ہمیشہ قربانی چڑھتی ہے، کچھ بھی ہو، گاڑی خریدیں بکرا ذبح کرو، بیٹا پیدا ہوا ہے تو بکرا ذبح کرو، کچھ بھی ہو جائے ذبح بکرا کرنا، کچھ بھی ہو جائے ذبح بکرا کرنا۔ عزیزان یہ نہ بنو بھیڑ بکرا، نہ بنو بھیڑ بکری، نہ بنو شیر، بنو شیر۔ اس جنگل میں اگر رہنا ہے تو شیر بنو، شیر بنو گے کوئی آئے گا ہی نہیں تمہاری طرف، کچھ بھی نہیں ہوگا، نہ تمہیں کوئی چھیڑے گا، نہ چھیڑنے کی جرت کرے گا تمہیں۔ تاغوت، وہ بریکٹ کی بات تھی، ہو گئی گزر گئی، توجہ رکھنا اس کی طرف۔ تاغوت سے انکار، دوری تبرا ہے، تاغوتی نظام سے دوری تبرا ہے۔ ابھی جو ہمارے اوپر نظام مسلط ہے تاغوتی نظام، یہ استحماری نظام ہے، استحمار گدھے کو کہتے ہیں، گدا بنانے کو کہتے ہیں، معاف کرنا، حمار گدا ہے، استحمار گدا بنانے کو کہتے ہیں۔ گدا کس لیے بنایا جاتا ہے؟ وہ گدا تو نہیں بنایا جاتا کھیل تفریح کے لیے، کچھ جانور بڑے خوش قسمت ہیں، گائے وغیرہ مقدس ہے، ان کی پوجا ہوتی ہے، انسان خدا بھی مانتا ہے ان کو، گائے بہت خوش قسمت جانور ہیں، مقدس، لیکن گدا بہت ہی بد قسمت ہے۔ سب سے زیادہ تھکتا یہ ہے، گائے کے لیے چارہ یہ اٹھاتا ہے، بھینس کے لیے چارہ یہ اٹھاتا ہے، انسان کا غلہ یہ اٹھاتا ہے، سب سے زیادہ مشقت یہ کرتا ہے، سب سے زیادہ توہین بھی اسی کی ہوتی ہے، حتی محاورہ بھی بناتے ہیں تو گدھے کا بناتے ہیں، پھٹکار ساری اس پر، دنیا جہان کی پھٹکار اس کے اوپر، کیونکہ گدھا ہے، چونکہ خر ہے، اس لیے دنیا جہان کی پھٹکار ہے اس کے اوپر۔ یہی کام تاغوت کرتا ہے، تاغوت کا کام کیا ہے؟ عوام کو بے وقوف بنانا، بے وقوف بنا کر ان کے اوپر سوار ہونا، خب اب سوار بدلنے کا وقت ہے. استعماری دنیا میں, استعماری ملک میں آئین کے ساتھ, استعماری ممالک میں, استعماری حکومتوں میں الیکشن کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ استعماری حکومت میں الیکشن کا مطلب ہوتا ہے کہ اگر مورا تبدیل کرنا ہے, استعمار کا مورا, استعمار کا نوکر ہوتے ہیں نا, بڑے ڈاکوؤں نے آگے چھوٹے اپنے کارندے رکھے ہوتے ہیں. اب معلوم نہیں لاہور کی اصطلاح میں انہیں کیا کہا جاتا ہے, چیلے, بچومڑے ہوتے ہیں نا, ایک بڑا ہوتا ہے کانٹوٹا کہتے ہیں نا اس کو, ایک بڑا کانٹوٹا ہوتا ہے اور ایک اس کے نیچے, یا اوپر والا وہ کہتے ہیں دادا, دادا گیر یا دادا, نیچے اس کے بچومڑے ہوتے ہیں یا چیلے ہوتے ہیں اس کے. خوب الیکشن ہوتا ہے, الیکشن کا مطلب کیا ہے کہ یہ چیلا بدل لو آپ. استعماری ملکوں میں انتخابات کا مطلب چیلا بدلنا ہے, استعمار کا چیلا بدلو, استعمار کا نوکر بدلو, استعمار کا بچومڑا بدلو. استعماری ممالک میں الیکشن کا کیا معنی نکلتا ہے؟ یہ پولیٹیکل سائنس ہے. استعماری ممالک میں الیکشن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جن لوگوں کو بے وقوف بنایا گیا ہے, گدا بنایا گیا ہے, اب ان سے پوچھ لو کہ سوار یہی رہے یا بدل جائے. سوار بدلو, یہ سوار پسند ہے یا نیا سوار آ جائے. یہ معنی ہوتا ہے الیکشن کا. عزیز من, تولا و تبرا, اے شیعہ جس کی زندگی تولا و تبرا پہ بسر ہونی ہے. تولا کا معنی کیا ہے؟ تولا نظام ولایت قائم کرنے کا نام ہے, تبرا حکومت طاغوت کو سرنگون کرنے کا نام ہے. تولا و تبرا ہی تو نہیں آتا ہمیں, ہم سب کچھ کرتے ہیں, تولا و تبرا نہیں کر سکتے. ہم کہتے ہیں اپنے آپ کو ہم اہل تبرا ہیں, نہیں ہے اہل تبرا, اس لیے کہ اہل تبرا کے اوپر کبھی طاغوت حکومت نہیں کر سکتا. اگر دنیا میں تلاش کرنا ہے اہل تبرا کون ہے, امام اہل تبرا کا حسین ابن علی ہے. حسین امام تبرا ہے, یزید کو ایک لحظے کے لیے قبول کرنے کے لیے تیار, طاغوت کی حکومت میں رہنے کے لیے تیار نہیں ہے. امام اہل تبرا ہے. عزیزان, امامت کا دور کیوں اس طرح گزرا؟ کیوں امام ساجدین, سید ساجدین علیہ السلام, ایک ظلم کربلا کے اندر ہوا, کربلا کے اندر ظلم ہوا اور کربلا کے بعد ظلم ختم نہیں ہوا, جاری رہا. کیوں یہ حال ہوا امام کا؟ کیوں امام اس طرح گوشہ نشین؟ اس لیے کہ امامت مہجور تھی. امام کیوں خانہ نشین ہو گئے؟ چونکہ امامت مہجور تھی, ولایت مہجور تھی, امت نے ترک کر دیا تھا امامت و ولایت کو. امت کے دو حصے تھے, ایک وہ حصہ تھا جو شیعہ کہلاتے تھے, ایک غیر شیعہ تھے. غیر شیعہ خوب ان کی تو بات معلوم ہے واضح طور پر, ان کے نزدیک بنو امیہ کا ہر حکمران امیر المؤمنین تھا, ہر حکمران اولی الامر تھا, امیر المؤمنین کہتے بھی تھے. آپ دیکھیں لکھتے تھے باقاعدہ معاویہ سے لے کر مروان تک سب کو, مروان آخری جو مروان حمار بنو امیہ کا آخری خلیفہ پادشاہ, اس کا نام ہے مروان حمار, مروان خر, حمار اس کے نام کے ساتھ ہے. سب کے سب کو امیر المومنین اولی الامر, ان کو ولی مانتے تھے. یہ طاغوت ان کا اولی الامر ہے, تمام حکمران بنو امیہ کے. لیکن جو شیعہ تھے یہ کیا کر رہے تھے اس وقت؟ شیعہ تو تھے نا یا نہیں تھے؟ اس سارے زمانے میں شیعہ تھے یا نہیں تھے بنو امیہ کے زمانے میں؟ کہاں تھے، کیا کر رہے تھے؟ یہ تاریخ کا مسکوت چیپٹر ہے جسے کوئی پڑھتا نہیں ہے، کوئی پڑھاتا نہیں ہے، کوئی چھیڑتا ہی نہیں ہے. یہ کیا کر رہی تھی یہ قوم؟ یہ کہاں تھے؟ کیوں گم تھے؟ کیوں کوئی نام نہیں ان کا وہاں پر؟ اگر دیکھیں تاریخ میں تو کیا صرف آئمہ پر ظلم و ستم تاریخ میں ملتا ہے، لیکن یہ قوم ساری کہاں تھی؟ ان کو ایک بیماری لگ گئی تھی. وہ بیماری اگرچہ اپنے آپ کو شیعہ کہتے تھے، اہل ولایت و امامت کہتے تھے، امام کی امامت کے معتقد تھے، لیکن طاغوت کی حکومت پر ساکت و راضی تھے، خاموش تھے. عقیدتاً امامت کے قائل تھے، عقیدے کے لحاظ سے ولایت کے قائل تھے، لیکن طاغوت کی حکومت پر خاموش تھے. حتیٰ جب سید الشہداء نے قیام کیا طاغوت کے خلاف، یہ سوال ہے ان عزیزوں سے، جوانوں سے، آپ تلاش کریں جواب اس کا، کہ امام حسین علیہ السلام کے قیام کے دوران، کربلا کے واقعہ کے 61 ہجری کے دوران، دنیا میں کتنے شیعہ تھے اس وقت اور کہاں کہاں تھے؟ مدینہ میں شیعہ تھے یا نہیں؟ مکہ میں شیعہ تھے یا نہیں؟ بصرہ میں شیعہ تھے یا نہیں؟ کوفہ میں شیعہ تھے یا نہیں؟ یمن میں شیعہ تھے یا نہیں؟ خراسان میں شیعہ تھے یا نہیں؟ کرمان میں شیعہ تھے یا نہیں؟ اہواز میں شیعہ تھے یا نہیں؟ مصر میں شیعہ تھے یا نہیں؟ بہت بڑی سلطنت تھی اس وقت، بہت بڑی سلطنت تھی. یعنی تین براعظم مل کر ایک سلطنت بنی ہوئی تھی، تین براعظموں پر مشتمل سلطنت میں اس وقت شیعہ کہاں تھے؟ کہاں کہاں تھے؟ ہر جگہ موجود تھے، ہر جگہ موجود تھے سوائے کربلا کے، سوائے وہاں جہاں ان کو ہونا چاہیے. تھے سہمے ہوئے، ڈرے ہوئے، ساکت، مصلحت اندیش، مصلحت پسند، طاغوت کے زیر سایہ، طاغوت کو اپنی پناہ گاہ بنائے ہوئے، جان کی ڈر سے خوف زدہ دبکے ہوئے. اور جب امام علیہ السلام نے طاغوت کے خلاف علم بلند کیا، ندا دی ان کو، فرد فرد کو پیغام بھیجا، ہر شہر کے اندر پیغام بھیجا کہ اگر دوسرے نہیں آتے، تم تو ہو جو ہمارے شیعہ ہو. اب تاریخ پڑھ کے دیکھ لیں کتنے آئے، کتنوں نے جواب دیا، کہاں گئے سارے؟ اس لیے کہ ذہنی طور پر یہ اس حالت کا شکار ہو چکے تھے. حکومتیں، ایک روایت ہے کہ الناس علی دین ملوکہم، الناس علی، ظاہر رسول اللہ سے حدیث مروی ہے، الناس علی دین ملوکہم، لوگ اپنے حکمرانوں کے مذہب پر ہوتے ہیں. ہر ہر عوام، ہر ملک کے رہنے والے، ہر سرزمین کے رہنے والے اپنے حکمرانوں کے مذہب پر ہوتے ہیں. جو حکمرانوں کا مذہب ہو اسی کو اپنا لیتے ہیں. اگر طاغوت ان کا حکمران ہو جائے، لوگ اسی کے مذہب پہ چل پڑتے ہیں. طاغوت کی پالیسیاں ماننا، طاغوت کی حکمت عملی پہ چلنا، طاغوتی نظام کو تسلیم کرنا، اس کے دین کی پیروی کرنا ہے. الناس علی دین ملوکہم، لوگ اپنے حکمرانوں کے دین پر ہوتے ہیں، حکمرانوں کے تحت چلتے ہیں. کربلا تک مسلمانوں کی عادت ہو چکی تھی کہ جو حکمران کرتے ہیں وہ ٹھیک ہے، جو حکمرانوں کی طرف سے ہوگا وہ قبول ہے. ہمیں بنو امیہ جب برسر اقتدار آئے، مسلمانوں کے ذہنوں میں یہ بات بیٹھی ہوئی تھی کہ ہمارا کام ہر طرح کی حکومت کے اندر رہ کر چپکے سے اپنا نماز روزہ کرنا ہے، ہمیں کیا سروکار حکومتوں سے، یہ حکومت کرے یا وہ حکومت کرے، مروان حکومت کرے یا فلاں حکومت کرے، بنو عباس آئے یا بنو امیہ آئے، ہمیں اس سے کیا سروکار ہے، ہم اپنا نماز و روزہ اور رسم ادا کرتے جائیں. رسول اللہ فرماتے الناس علی دین ملوکہم، لوگ اپنے حکمرانوں کے مذہب پر ہوتے ہیں. اب توجہ فرمائیں، سید ساجدین موجود ہیں، شیعہ بھی موجود ہیں. گزشتہ شب میں نے مجلس میں عرض کیا تھا، بعض احباب تشریف فرما تھے وہاں پر، سید ساجدین موجود ہیں، شیعوں کے گروہ بنے، دو بڑے گروہ، ویسے بہت سارے بنے، چھوٹے چھوٹے بہت سارے گروہ بنے، دو بڑے گروہ بنے، ایک توابین کا گروہ اور ایک کیسانیہ. کیسانیہ ایک باقاعدہ حزب تھی, حزب کیسانیہ, شیعہ پارٹی, شیعہ پارٹی تھی, نام اس کا تھا کیسانیہ. یہ کیسانیہ جن کے بعد میں امیر بنے امیر مختار, یہ کیسانیہ گروپ کے پارٹی لیڈر تھے. یہ پارٹی لیڈر اپنی پارٹی سمیت مختلف حالات سے گزرے. اب تو ان کی فلم بھی بن گئی اور نشر بھی ہو گئی, آپ نے دیکھ بھی لی ہے. تاریخ جنہوں نے نہیں پڑھی تھی آنکھوں سے سب کچھ دیکھ لیا. پار کیا فلم میں سب کچھ نہیں ہوتا, اس میں فلم کا پہلو زیادہ, فلم فلم ہوتی ہے بلاخر, تاریخ نہیں ہوتی. اس کو فلمانے کے لیے, ڈرامائز کرنے کے لیے اس کے اندر ایسی چیزیں شامل کی جاتی ہیں, کچھ پنہان رکھی جاتی ہیں, کچھ ڈرامائز کی جاتی ہیں. باہر کیف یہ حزب کیسانیہ, یہ کیسانیہ پارٹی, انہوں نے پارٹی بنائی اور آئے میدان کے اندر, آئے ہر ایک کا دامن تھاما سوائے علی ابن حسین سید ساجدین کے. ہر ایک کے پاس گئے, عبداللہ ابن زبیر کے ہاتھ پہ بیعت کی, محمد ابن حنفیہ کے ہاتھ پر بیعت کی, آپس میں ایک دوسرے کے ہاتھ پر بیعت کی. بیعت کرتے توڑتے, ادھر جاتے ادھر جاتے, حیران پریشان سرگردان, اب کیا بنے گا ہمارا, کیا ہوگا ہمارا. لیکن کوئی بھی نہیں آتا مدینے آ کر جناب علی ابن حسین سے پوچھے کہ حجت خدا تو آپ ہیں, امام تو آپ ہیں, آپ بتائیں ہم کیا کریں, آپ کے پیروکار کیا کریں, کیسانیہ پارٹی کیا کرے, حجت خدا بتائیں کیا کریں. نہیں پوچھا, خود سے اپنے منشور بنایا, اپنی حرکت شروع کی, اپنا سلسلہ چلایا, جو کچھ کیا. اس کے اندر بہت نشیب و فراز آئے. اور دوسری پارٹی توابین کی تھی, سلیمان ابن سرت, ایک بہت بڑا شیعہ, بڑا سیاست مدار, فن خان شیعہ, بڑا نامآور, امیر مختار سے بھی زیادہ با اثر لیڈر. امیر مختار سلیمان ابن سرت سے پیچھے رہتا, جھجکتا تھا, ڈرتا تھا اسے. سلیمان ابن سرت کا اثرات شیعوں پر زیادہ تھے, یہ بڑا لیڈر تھا ان کا. یہ سلیمان ابن سرت جو امیر المومنین کے ساتھ تھا, یہ سلیمان ابن سرت امام مجتبیٰ کے ساتھ تھا, لیکن کسی میدان میں نظر نہیں آتا. یہ میدانی لیڈر نہیں تھا, نہ امام مجتبیٰ کے ساتھ, اب کربلا کے بعد تو توبہ کرنے والوں کا سردار بن گیا, لیکن امام حسن کے زمانے میں تھا. امام حسن لشکر تشکیل دے کر لڑ رہے ہیں, سلیمان ابن سرت ناراض ہو کے کوفے میں بیٹھا ہوا ہے, مجھے اہمیت نہیں دی جاتی, مجھے پوچھا نہیں جاتا. اور جب سن ہو جاتی ہے, توجہ کریں, یہ سلیمان ابن سرت بہت بڑا شیعہ لیڈر کوفے کا, کوفی شیعوں کا کوفی لیڈر, یہ جو خط لکھنے والوں کی جو دستخطی مہم چلائی, اس نے چلائی تھی, دستخط لے کے سید الشہداء کو بھیجے. یہ میں کربلا کے واقعے سے پہلے کی بات کر رہا ہوں, امام مجتبیٰ کے زمانے کی بات کر رہا ہوں. جب امام مجتبیٰ لشکر تشکیل دے کے مجاہدین ڈھونڈ رہے تھے کہ میں آؤں اس طاغوت کے خلاف لڑوں, اس کے خلاف نبرد کروں, اس کے خلاف پیکار کروں, اس طاغوت کو ختم کروں, سرنگون کروں, یہ اس وقت ناراض ہو کے کوفہ بیٹھا ہوا. کیوں؟ یہ میرے رقیبوں کو آپ نے اہمیت دی ہے, میں نہیں بیٹھتا, جہاں میرے رقیب بیٹھیں گے وہاں میں نہیں بیٹھوں گا. اور جب امام نے سلو کر لی, سلو بھی کیوں کی, امام نے سلو کی خود. اب باقیوں نے بہت کچھ کہا ہے کیوں امام نے سلو کی, لیکن کوئی خود امام سے بھی تو پوچھے کہ آپ بتائیں آپ نے سلو کیوں کی. امام مجتبیٰ سے پوچھے کہ آپ نے کیوں سلو کی, کیوں سمجھوتا کیا, طاغوتی نظام کے ساتھ کیوں سمجھوتا کیا. امام فرماتے ہیں میں نے دو منصوبے دیکھے, ایک میرے دشمن کا تھا, ایک میرے ساتھیوں کا تھا. دشمن کا منصوبہ یہ تھا کہ ہر قیمت پر اقتدار مجھ سے لے لے, ساتھیوں کا منصوبہ یہ تھا کہ مجھے گرفتار کر کے رسیوں میں باندھ کے دشمن کے ہاتھوں فروخت کر دے. میں نے جب دشمن اور دوست کا منصوبہ دیکھا تو مجھے دشمن کا منصوبہ بہتر نظر آیا, دوستوں سے ان کا منصوبہ بہتر لگا, اس لیے میں نے اس کو انتخاب کر لیا. یہ خود امام فرما رہے ہیں, کتاب الاحتجاج, علامہ طبرسی کی کتاب, کتاب الاحتجاج, احتجاجات حسن ابن علی علیہ السلام میں یہ روایت موجود ہے, وہاں پر اگر مطالعہ کرنا چاہیں کتاب الاحتجاج میں مطالعہ کریں اس روایت کا. جب سلو کر لی امام نے, یہی شیعہ لیڈر, یہی سلیمان ابن سرت یہ آتا ہے آ کر امام کو آ کر تانا دیتا ہے, توجہ کرے کیا کہتا ہے آ کر امام مجتبیٰ کو, کہتا ہے السلام علیک یا مذل المسلمین, اے مسلمانوں کو ذلیل کرنے والے تجھ پر سلام, توہین کرتا ہے امام کی. جب جنگ کے لیے امام تیار ہوئے, جنگ میں ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں, جب امام نے اپنے دوستوں کی نالائکی کی وجہ سے سلو کر لی, اب آ کر تانے دینا شروع کر دیا. ان الفاظ کے ساتھ اس نے سلام پڑھا امام پر. یہی شخص آتا ہے بعد میں دستخطی مہم چلاتا ہے, یہی شیعوں کا لیڈر بن جاتا ہے. توجہ کرو شیعہ یان, توجہ کرے, امام حسن کی موجودگی میں سلیمان ابن سرت کے پیچھے چلتے ہیں, امام حسین کی موجودگی میں سلیمان ابن سرت کے پیچھے چلتے ہیں, امام سجاد کی موجودگی میں سلیمان ابن سرت کے پیچھے چلتے ہیں. کیوں کربلا نہیں آئے؟ اس لیے کہ سلیمان ابن سرت کربلا نہیں آئے, یہ جیل میں بھی نہیں تھا, زندان میں بھی نہیں تھا. بعضوں نے کوشش کی ہے کچھ کردار پاک کرنے کی, کچھ کرداروں کو پاک کرنے کی, جی یہ زندانوں میں تھے, یہ جیلوں میں تھے. نہ تاریخ کی کوئی مستند گواہی نہیں ہے, بلکہ گواہی یہ ہے کہ نہ یہ جیلوں میں بھی نہیں تھے, میدان میں بھی نہیں تھے, یہ گھروں کے تہخانوں میں چھپے ہوئے تھے. اثر کرتی ہے, کیوں ایسے ہوا؟ اثر کرتی ہے, الناس علی دین ملوکہم, لوگ اپنے حکمرانوں کے طور طریقوں پر ہوتے ہیں, جدھر حکمران لے کے جائیں لوگ ادھر جاتے ہیں. عزیزان ایمان, آج جس امام کا آپ جشن منا رہے ہیں, کتنی تکلیف دہ زندگی امام نے بسر کی. امام موجود ہو اور طاغوت حاکم ہو, سب سے زیادہ غم و دکھ ایک امام کے لیے یہی ہوتا ہے کہ امام موجود ہو, ولی موجود ہو. کیوں ولی مہجور ہوتا ہے؟ کیوں ولی گوشہ نشین و خانہ نشین ہوتا ہے؟ جب امامت و ولایت کو لوگ چھوڑ جاتے ہیں. امامت پہلے متروک ہوتی ہے, ولایت پہلے متروک ہوتی ہے, ولی ما امام پھر تنہا ہو جاتا ہے. آئمہ کی تنہائی کی وجہ یہ تھی کہ نظام ولایت و امامت ہمیشہ متروک, صدیوں سے متروک, آج تک متروک چلا آ رہا ہے. آج تک, آج بھی شیعہ کدھر جا رہا ہے؟ ابھی ہم کس کی تیاریاں کر رہے ہیں؟ ولایت و امامت کی تیاریاں کر رہے ہیں. امامیہ کیسے بن گئے آپ؟ امامیہ کہتے کس کو ہیں؟ امامیہ اس کو کہتے ہیں جو نظام امامت کا پیروکار ہو. نظام جمہوریت کے پیروکار کو امامیہ نہیں کہا. اگر جمہوریت کے پیروکار امامیہ ہے تو امریکہ سب سے بڑا امامیہ ہے, اوباما سب سے بڑا امامیہ ہے, فرانس سب سے بڑا امامیہ ہے. جمہوریت وہاں سے شروع ہوئی ہے, امامیت کی مہد. پھر نجف و قم نہیں ہے مرکز امامیہ, پھر فرانس و امریکہ ہیں. اینا تذہبون, کب نکلے گی مہجوریت سے امامت و ولایت, اور کب غم آئمہ کو تسکین ملے گی؟ خصوصاً وہ نازنین جو پردہ غیبت میں سب سے زیادہ دکھیا دل لے کے بیٹھا ہے, سب سے زیادہ غم پر غم دل لے کے بیٹھے ہیں پردہ غیبت میں. اس لیے, اس لیے کہ ہر امام کو دو تین چار طاغوتوں کا اثر دیکھنا پڑا, امام عصر کو سینکڑوں طاغوتوں کا زمانہ دیکھنا پڑا. کب یہ غم امام دور ہوگا؟ کب ہجران دور ہوگا؟ کب مہجوریت ختم ہوگی؟ اس دن مہجوریت ختم ہوگی جب شیعہ سب سے پہلے نکل کر امامت و ولایت کا پرچم بلند کر کے اور دنیا کو امامت کے پرچم کے نیچے لا کر کھڑا کر دے. عزیزان شیعہ کی معموریت بہت عظیم ہے اس زمانے میں. شیعہ کو خداوند تبارک و تعالیٰ نے یہ اعزاز بخشا ہے، مکتب نجات آپ کو دیا ہے، سفینہ نجات آپ کو دیا ہے. یہ سفینہ نجات یہ نہیں ہے کہ اس پر بیٹھ کر صرف آپ جنت پہنچ جاؤ، اس سفینہ نجات کے ذریعے پوری بشریت کو نجات دو، تو پوری پاکستانی امت کو نجات دو، پاکستانی ملک کو مملکت کو نجات دو، پاکستان میں بسنے والے تمام مسلمانوں کو نجات دو، اہل سنت کو نجات دو، پاکستان میں بسنے والے اقلیتوں کو نجات دو. نجات کا نسخہ اگر موجود ہے تو شیعہ کے پاس موجود ہے، لیکن شیعہ کو اپنا سرمایہ سمجھ دو آئے کہ میرے پاس ہے کیا چیز، اپنی غنا سمجھ دو آئے کہ کیا ہے اس کے پاس اور کر کیا رہا ہے. عزیزان ایمان، نکالیں شیعہ کی معموریت، امامت و ولایت کو محجوریت سے نکالنا ہے. محجوریت سے نکالو گے امام پردہ غیبت سے آ جائیں گے. ظہور اس چیز کا نام ہے، ظہور اس حقیقت کا نام ہے، امامت کو محجوریت سے نکالنا. یہ اصلی فریضہ ہے، یہ فریضہ ادا کرو سارا دین قائم ہو جائے گا. بجائے بھیک مانگنے کے، بجائے چھپنے کے، بجائے خوفزدہ ہونے کے، بجائے وہ اعمال انجام دینے کے جو شایان شان نہیں ہے ایک ملت کے، ایک پربا عظمت ملت کے شایان شان نہیں ہے، ان اعمال کو چھوڑ کر ان اعمال کی طرف آؤ کہ اس پوری مملکت کے نجات کا سامان کرو، آپ اہتمام کرو. آپ کے پاس خدا نے وہ ذخیرہ رکھا ہے، اس کو عام کرو، اس کو بتاؤ دنیا کو. آج ہر پاکستانی نجات چاہتا ہے، نجات کا سامان آپ کے پاس موجود ہے، پیش کرو اس کو دنیا کو. خدا شاہد ہے مانیں گے، آپ کوشش کر کے دیکھیں لوگ مانیں گے. نجات کا راستہ مانتے ہیں، آج ہر پاکستانی نجات کے پیچھے جا رہا ہے. آپ صرف چند شعبدہ بازوں مداریوں کو نہ دیکھو، چند متعصب قاتلوں ظالموں کو مت دیکھو، ستمگروں کو مت دیکھو. پاکستان کی اکثریت نجات کی طرف جانا چاہتی ہے، لیکن اس کو راستہ نہیں ملتا. آپ پیش کرو، اپنا نظام پیش کرو. آپ دیکھیں مداری کہاں سے اٹھ کے آتے ہیں، نجات کا نعرہ لگاتے ہیں، لوگ ان کے پیچھے چل پڑتے ہیں. آپ اترو میدان میں، امامت کا نظام، ولایت کا نظام پیش کرو، قبول کرے گی دنیا. خدا کرے وہ دن آئے انشاءاللہ ہم جشن امامت برپا کریں انشاءاللہ. آج جشن ولادت امام ہے، جشن امامت برپا کریں انشاءاللہ، جشن ولایت برپا کریں انشاءاللہ. وہ دن آئے کہ جب وہ ہستی، وہ مولا، وہ آقا، وہ آئیں اور آ کر پوری دنیا پر نظام عدل و امامت قائم کریں اور پوری دنیا میں جشن کا سماں برپا ہو. یہ شیعہ کی اصلی معموریت ہے عزیزان. اس جشن تک اپنی تگ و دو، اپنی کوشش، اپنی سائی، اپنا جہاد جاری رکھو اس عظیم جشن تک، اور کوشش کرو کہ وہ جشن تمہاری زندگیوں میں برپا ہو. خدا کے ہاں کرم ہے، خدا رحیم ہے، خدا کریم ہے. خدا فرماتا ہے جو ملت چاہے میں دیتا ہوں اس کو. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ تُؤْتِي الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ. خدا جسے چاہتا ہے عظمت عطا کر دیتا ہے، خدا کے یہاں کمی نہیں ہے. آپ پیچھے ہو، آپ آگے بڑھو، خداوند تبارک و تعالیٰ انشاءاللہ سب کو عطا کرے گا. دعا گو ہیں بارگاہ خداوند تبارک و تعالیٰ میں، اللہم بحق اسمک العظیم الاعظم الاعز الاجل الاکرم، یا اللہ 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 یا اللہ. خداوندہ بحق محمد و آل محمد، بحق اسماء حسنا خود، بحق سید ساجدین، بحق حرمت سید ساجدین، پروردگارہ اس مملکت پاکستان کے اندر امن و امان قائم فرما، اس ملک کو داخلی اندرونی بیرونی دشمنوں سے نجات عطا فرما، دہشت گردی، فرقہ واریت، فتنہ و فساد و نفاق پھیلانے والوں کو نیست و نابود فرما، ان کے حامیوں اور سرپرستوں کو رسوا فرما، امت مسلمہ کے اندر اتحاد و اتفاق قائم فرما، امت مسلمہ کے اندر بیداری و شعور عطا فرما. خدا بندہ بحق محمد و آل محمد ان جوانوں کے اندر غیرت دینی و شجاعت رحمت عطا فرما. پروردگار اب حق محمد وال محمد ان ظالمین کو ظلم سمیت نیست و نابود فرما. امریکہ اور اسرائیل کا خاتمہ فرما. خداوند تمام مظلوم ملتوں کو نجات عطا فرما. حزب اللہ کو کامیابی نصیب فرما. سید مقاومت سید حسن نصر اللہ کی حفاظت فرما. رہبر معظم انقلاب اسلامی کا سایہ دراز فرما. انقلاب اسلامی کو دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما. انقلاب اسلامی کو انقلاب امام زمان سے متصل فرما. خداوند پیروان امیر المومنین عزاداران سید الشہداء جہاں کہیں بھی ہیں، بالخصوص پاکستان میں، کوئٹہ میں، کراچی میں، ہنگو میں، دیگر مقامات پر، ان کے عزت و مال و جان و ناموس کی حفاظت فرما. پروردگارہ جن شہداء نے ان گزشتہ ایام میں کراچی، کوئٹہ، ہنگو میں شہادت پائی ہے، پروردگارہ انہیں شہداء کربلا کے ساتھ محشور فرما. ان کے سوگوار خاندانوں کو صبر و استقامت عطا فرما. جنہوں نے یہ ظلم ڈھایا ہے انہیں ظلم سمیت نیست و نابود فرما. ان کے حامیوں و سرپرستوں کو رسوا فرما. اپنے ولی حق ولی اللہ العظم اجل اللہ تعالی فرج و شریف کا جلد از جلد ظہور فرما. ہمیں حضرت کے آوان و انصار میں سے ہونے کی توفیق عطا فرما. آپ تمام مومنین کی سلامتی کے لیے، اپنے اعمال کی قبولیت کے لیے، شہداء کی سربلندی کے لیے اور آج اپنے امام کی خوشنودی کے لیے 3 دفعہ بلند آواز سے محمدی صلوات پڑھیے. محمد والے اللہ